From the conference center at
Salt Lake City Temple Square سے اعلی حکام اور کلیسیا کے اعلی عہدیداران میں سے منتخب مقررین کے ساتھ یہ کلیسیا یسوع مسیح برائے مقدسی نے ایام آخر کی 182ویں ششماہی جنرل کانفرنس ہے. اس سیشن کے لیے موسیقی بینین اور ٹیلرزویل یوٹا کی کوائرز نے مہیا کی ہے. ان نشریات کا اہتمام عوامی خدمت کے لیے بونیویل ڈسٹریبیوشن نے کیا ہے. اس پروگرام کی کسی بھی قسم کی ری پروڈکشن، ریکارڈنگ یا نقل تحریری اجازت کے بغیر ممنوع ہے. صدر ڈیٹر ایف اوکڈاف کلیسیا کی صدارتی مجلس اعلیٰ میں مشیر دوم اس سیشن کی نظامت کریں گے.
Dear brothers and sisters, dear friends, we welcome you.
بھائیو اور بہنوں اور پیارے دوستو، ہم آپ کو 182ویں ششماہی جنرل کانفرنس کے دوسرے سیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. صدر تھامس ایس مانسن جو کانفرنس کی صدارت کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے اس سیشن کی نظامت کرنے کو کہا ہے. ہم ان سب کا خیر مقدم کرتے ہیں جو یہاں پر موجود ہیں یا جو ٹیلی ویژن، ریڈیو یا انٹرنیٹ کے ذرائع سے شریک ہو رہے ہیں، اور ان سب کا بھی جو دنیا کے مختلف حصوں میں اسٹیک سینٹرز میں دیکھ رہے ہیں جہاں کانفرنس بذریعہ سیٹلائٹ نشریات فراہم کر رہی ہے. اس سیشن کے لیے موسیقی بینین اور ٹیلرز کی اسٹیک، یوٹا کے علاقوں سے ینگ مین اور ینگ ویمن کی کوائر اور بہن لیا ٹورنٹ کی زیر ہدایت پیش کریں گی، اور بردر بانی گڈلف اور لنڈا مارٹن آرگن پر ہوں گے. کوائر اس سیشن کا آغاز رائز و زائن گیت گا کر کرے گی.
Oh, yeah. Our dear Father in heaven,
हमारे प्यारे आसमानी बाप,
इस सबत के दिन
हम शुक्र गुजार हैं कि हम जनरल कॉन्फ्रेंस के लिए इकट्ठे हुए। हम चाहते हैं कि हमारी तरबियत हो, हम सीखें इस कॉन्फ्रेंस सेंटर में और जहाँ जहाँ भी हम हैं। हम शुक्र गुजार हैं निजात के मंसूबे के लिए, रहम फजल और तेरे बेटे के लिए और कामल मोहब्बत के लिए जो तू अपने बेटे और बेटियों पर नछावर करता है। हम दुआ करते हैं उनके लिए कि वो जो हमें पैगाम देंगे ताकि हम उनसे सुने। बाप हमारी मदद कर कि हम उन बातों को महसूस कर सकें और उन्हें अपने दिल में जगह दें और तेरी मर्जी के मुताबिक अपने दिलों को तब्दील कर सकें और अपने आप को बदल सकें और खानदानों में मजबूती लेकर आएं और हमारे बेटे और बेटियां, भाई और बहन और जिन हालात में भी वो हैं कि वो अंजील के फंड से मुस्तफीद हों और अब्दियत हासिल करें। ये हमारी दुआ है यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
choir just sang, I am a child of God. Thank you, dear choir.
Choir, aapka bahut shukriya. Ab Sadar Henry Bearing, Klesia ke General Ohde Daran aur Alakai Sattar ko Taidi vote ke liye pesh karenge. Phir hum Elder L. Tom Perry aur M. Russell Ballard, 12 Rasulon ke Jamaat se sunkar mehfooz honge. Iske baad 70 ki jamaat ke Elder Hawk khitab karenge.
It is proposed.
Ye tajweez kiya jata hai ki hum Sadar Thomas Spencer Monson ki batar nabi رویابین اور مکاشفہ بین اور کلیسیا یسوع مسیح ابراہیم مقدسی نے آخری ایام کے صدر کی حیثیت سے تائید کریں. ہنری بینین آئرن کی صدارتی مجلس اعلیٰ میں مشیر اول اور ٹیرر ایف اوکٹورف کی صدارتی مجلس اعلیٰ میں بطور مشیر دوئم تائید کریں. وہ جو اس کی حمایت میں ہیں اس کا اظہار کریں. وہ جو مخالفت میں ہیں وہ بھی اس کا اظہار کر سکتے ہیں. یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ ہم بوئٹ کینیتھ پیکر کی 12 رسولوں کی جماعت کے صدر کے طور پر اور درج زیل کی 12 کے جماعت کے ارکان کے طور پر تائید کریں. بوئٹ کی پیکر ایل ٹام پیری رسل ایم نیلسن ڈیلن ایچ اوکس ایم رسل بیلرڈ رچرڈ جی اسکاٹ رابرٹ جی ہیلز جیفری آر ہالینڈ ڈیوڈ اے بیٹنار Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, or Neil L. Anderson. وہ جو اس کی حمایت میں ہیں اظہار کریں. اگر کوئی مخالفت میں ہے تو وہ بھی اظہار کر سکتا ہے. یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ ہم صدارتی مجلس اعلیٰ میں مشیروں اور 12 رسولوں کو بطور انبیاء رویابین اور مکاشفہ بین تائید کریں. جو اس کی حمایت کرتے ہیں اظہار کریں. اگر کوئی مخالف ہے تو وہ بھی ایسے کر سکتا ہے. ایلڈر جے ای جینسن کو 70 کی جماعت کی صدارتی مجلس سے سبکدوش کیا گیا ہے. وہ جو ہمارے ساتھ مل کر ان کو تعریفی ووٹ دینا چاہتے ہیں مہربانی سے اس کا اظہار کریں. یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ ہم ایلڈر گریگ سی کرسچنسن کی 70 کی جماعت کی صدارتی مجلس کے طور پر کے رکن کے طور پر تائید کریں. وہ تمام جو اس کی حمایت میں ہیں اظہار کریں. اگر کوئی مخالفت میں ہے تو وہ بھی اظہار کریں. یہ تجویز کی جاتی ہے کہ ہم ایلڈر میرلن کے جینسن کو ان کی شاندار خدمت کے طور پہ کلیسیا کے تاریخ دان اور ریکارڈر کے طور پر تعریفی ووٹ کے ساتھ سبکدوش کریں. اس کی حمایت میں کرنے والے اظہار کریں. یہ تجویز کی جاتی ہے کہ ہم ایلڈر سٹیون ای سنو کی کلیسیا کے تاریخ دان اور ریکارڈر کی حیثیت سے تائید کریں. تمام جو اس کی حمایت میں ہیں اظہار کریں. اگر کوئی مخالفت میں ہے تو وہ بھی. یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ ایلڈر کیتھ کے ہبلنگ جے ای جینسن مارلے کے جینسن اور اوکٹاویانو ٹنوریو کی 70 کی جماعت کی پہلی جماعت کے ارکان کے طور پر انہیں سبکدوش کریں اور بطور اعزازی اعلیٰ حکام مقرر کریں. یہ تجویز بھی پیش کیا جاتی ہے کہ ہم ایلڈر کیتھ آر ایڈورڈز اور لیری ڈبلیو گبنز کو 70 کی دوسری جماعت میں بطور ارکان سبکدوش کریں. وہ جن بھائیوں کی شاندار خدمت کے لیے شکریہ کا اظہار کرنا چاہتے ہیں مہربانی سے اس کا اظہار کریں. یہ تجویز پیش کی جاتی ہے کہ ہم دوسری جنرل اتھارٹیز علاقائی 70 جنرل معاونی صدارتی مجالس کی موجودہ تشکیل کے مطابق تائید کریں. وہ اس کی جو اس کی حمایت میں اظہار کریں. اگر کوئی مخالفت میں ہے تو وہ بھی اظہار کر سکتا ہے. بھائیو اور بہنوں, آپ کے تائیدی ووٹ, ایمان, جان ساری اور دعاؤں کے لیے شکریہ. اب ہم ایلڈر پیری سے سن کر مستفید ہوں گے.
I reached a special milestone this summer.
میں ان گرمیوں میں ایک اہم سنگ میل پر پہنچا ہوں, میری 90 سالگرہ. جب آپ زندگی کے مختلف سنگ میل عبور کرتے ہیں تو یہ اچھا ہے کہ ماضی کے احوال اور تجربات پر غور کریں. آپ نوجوان جو میرے خطاب کو سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، 90 سال کو شاید زیادہ نہ سمجھیں، لیکن جب میں پیدا ہوا تھا تو اتنی لمبی عمر کو بہت بڑا مارکا سمجھا جاتا تھا۔ ہر روز میں آسمانی باپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اتنی لمبی زندگی بخشی۔ میری زندگی کے دوران بہت کچھ تبدیل ہوا ہے۔ میں نے فیکٹریوں کو اور اس کے دور کو دیکھا ہے، معلومات کے دور کو دیکھا ہے۔ بڑی کھیپ میں تیاری ہونے والی گاڑیاں، ٹیلی فون اور ہوائی جہاز میرے ابتدائی دنوں کی ایجادات ہیں۔ آج ہم جس طرح معلومات ڈھونڈتے اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، وہ تقریباً ہر روز بدل جاتا ہے۔ اس عمر میں اتنی تیزی سے تبدیل ہوتی دنیا پر جس میں ہم رہتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں۔ آج کی کتنی ایجادات زندگیوں کو بہتر بنانے کے حوالے سے ہمارے تخیل کو پرجوش کرتی ہیں۔ اگرچہ یہ تیز چلنے والی تبدیلی ہر روز ہمارے طرف رونما ہوتی ہے، ہم سنجیدگی سے دعا اور کام کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کی انجیل کی اقدار قائم رہے۔ ان میں سے کچھ پہلے ہی کھو جانے کے نزدیک ہیں۔ ان اقدار میں سر فہرست اور اس لیے ابلیس کا سب سے اہم نشانہ شادی کا تقدس اور خاندان کا مرکزی اہمیت ان میں ہونا ہے۔ یہ لنگر اور گھر کی محفوظ بندرگاہ فراہم کرتی ہے، جہاں ہمارے آسمانی باپ کے ہر ایک بچے پر اچھائی کا اثر ڈالا جا سکتا ہے اور دوسری ابدی اقدار سکھائی جا سکتی ہیں۔ میرے اپنے خاندان نے میرے 90 سال کے سنگے میل کی خوشی میں میری لمبی زندگی کے تجربات یاد کروا کر ان کو سراہنے میں میری مدد کی ہے۔ مثال کے طور پر، میری بھتیجی نے میرے وہ خط اکٹھے کیے جو میں نے جنگ عظیم دوم کے دوران 70 سال پہلے اپنے والدین کو بحر الکاہل میں سائپن کے جزیرے پر فوجی چھاونی سے لکھے تھے۔ ان خطوط میں سے ایک نے میری خاص توجہ پائی۔ یہ وہ خط تھا جو میں نے 1945 میں اپنی ماں کو لکھا تھا کہ وہ مدر ڈے پر کھولے۔ میں اس میں سے کچھ حصے پڑھوں گا، اس امید سے کہ آپ دیکھیں کہ میں کیوں اپنے ماں باپ کا ابدی طور پر ان اسباق کے لیے شکر گزار ہوں جو انہوں نے مجھے گھر میں سکھائے۔ میرے والدین اچھے والدین کی کامل مثال تھے، جنہوں نے اپنی شادی اور بچوں کی مناسب پرورش کو اپنی اہم ترین فوقیت بنایا۔ میرا مدر ڈے 1945 کا خط یوں شروع ہوتا ہے: پیاری ماں جی، پچھلے 4 سال میں نے بدقسمتی سے آپ سے دور گزار رہے ہیں۔ ہر سال میں نے چاہا کہ میں آپ کے پاس ہوتا اور آپ کو بتاتا کہ آپ کو کتنا پیار کرتا ہوں اور آپ کے بارے میں کتنا سوچتا ہوں، لیکن کیونکہ یہ ایک بار پھر ناممکن ہے، تو میں پھر اس سے قریب ترین کام یہ کرتا ہوں کہ آپ کو ڈاک کے ذریعے اپنے خیالات بھیجوں۔ دوسرے سالوں کی نسبت اس سال میں بہتر طور پر دیکھتا ہوں کہ ایسی قابل تعریف ماں ہونے کے لیے آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ سب سے پہلے میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یاد کرتا ہوں جو آپ میرے لیے کرتی تھیں۔ مجھے کبھی اس بات کی فکر نہیں ہوتی تھی کہ میری قمیص یا جرابیں صاف ہیں یا نہیں۔ مجھے یہ ڈھونڈنے کے لیے فقط ایک دراز ہی کھولنی ہوتی تھی۔ کھانے کے وقت مجھے پتا ہوتا تھا کہ میرا اپنی پسند کا کھانا بہترین طور پر تیار کیا ہوا موجود ہے۔ رات کو سوتے ہوئے مجھے پتا ہوتا تھا کہ مجھے صاف بستر اور اپنے آرام کے لیے کمبل ملے گا۔ گھر میں رہنا واقعی بڑی خوشی کی بات تھی۔ جب میں نے پہلے 2 پیراگراف پڑھے تو میں بڑا حیران ہوا کہ وہ جذبات سے پر تھے۔ شاید خیمے کے مچھردانی کے نیچے سفری کھاٹ پر سونے سے مجھے پیارے گھر کی یاد بہت زیادہ آئی تھی۔ میرا خط یوں جاری رہا: لیکن آپ کے لیے میرے جذبات اور بھی گہرے، اور اس مثال کے لیے جو آپ نے میرے لیے قائم کی۔ ہمارے لیے آپ نے زندگی اتنی خوشکن کر دی کہ ہم آپ کی مثال کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، تاکہ مسلسل اس خوشی کو حاصل کرتے رہیں جو ہم نے کم عمری کے سالوں میں پائی تھی۔ آپ نے کینین میں لے جانے کے لیے ہمیشہ وقت نکالا۔ ہم پہاڑ پر چڑھنے سے لے کر گیند سے کھیلنے تک ہر بات کے لیے آپ پر بھروسہ کر سکتے تھے۔ آپ اور باپ کبھی بھی چھٹیاں منانے اکیلے نہیں گئے۔ سارا خاندان ہمیشہ آپ کے ساتھ گیا. اب جب میں گھر سے دور ہوں تو ہمیشہ اپنے گھر کا ذکر کرتا ہوں, کیونکہ گھر میں گزاری زندگی بہت پرلطف تھی. میں آپ کی سکھائی ہوئی باتوں سے پھر نہیں سکتا, کیونکہ پھر میرے کام آپ کے کردار کو ظاہر نہیں کریں گے. میرے لیے زندگی ایک بڑا چیلنج ہے کہ ناراسانی پیری کا بیٹا کہلاؤں. میں اس خطاب کے لیے نہایت فخر محسوس کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ اس کے لائق رہوں. امید ہے کہ اگلے سال میں آپ کے ساتھ ہوں گا تاکہ آپ کے ساتھ وہ تمام اچھے وقت گزار سکوں جن کے لیے میں پچھلے 4 سال سے مدر ڈے کے لیے منصوبے بناتا رہا ہوں. خدا آپ کو ان تمام چیزوں کے لیے برکت دے جو آپ نے اس مصیبت بھری دنیا کے لیے کی ہیں. آپ کا پیارا بیٹا ٹام. جب میں نے اپنا یہ خط دوبارہ پڑھا, میں نے اپنے خاندان, وارڈ, سٹیک اور علاقے پر بھی غور کیا جہاں پر میں پلا بڑا تھا. لوگوں کے زندگی گزارنے کے طریقے کو ان کی ثقافت کہا جاتا ہے. انجیلی ثقافت نرالی ہے. کلیسیا یسوع مسیح برائے مقدسی نے ایام آخر کے تمام اراکین کے لیے اقدار اور توقعات کا ایک مجموعہ. یہ انجیلی ثقافت یا زندگی گزارنے کا طریقہ نجات کے منصوبہ, خدا کے احکامات اور زندہ نبیوں کی تعلیمات سے آتا ہے. یہ وہ طریقہ ہے جس میں ہم اپنے خاندانوں کو پالتے اور اپنی ذاتی زندگیاں گزارتے ہیں. پیدائش 2:24 میں آدم کو اس کی جسمانی ذمہ داریوں کے لیے دی گئی پہلی ہدایات ملتی ہیں. اس لیے آدم اپنے باپ اور اپنی ماں کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے جڑا رہے گا اور وہ ایک جان ہوں گے. آدمی اور عورت کا قانونی اور شرعی طور پر میل نہ صرف مستقبل کی نسلوں کو زمین میں میراث پانے کے لیے تیار کرتا ہے, بلکہ وہ عظیم ترین خوشی بھی لاتا ہے جو اس فانی جسم میں پائی جاتی ہے. یہ بات خصوصاً اس وقت درست ہوتی ہے جب کہانتی اختیار شادی کے وقت اور ابدیت کے لیے مقرر کرتا ہے. ایسی شادیوں میں پیدا ہونے والے بچے وہ تحفظ پاتے ہیں جو اور کہیں نہیں ملتا. اچھے والدین کے گھروں میں سکھائے اسباق کی اہمیت آج دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے, جہاں ابلیس کا اثر بہت عام ہے. نہایت احتیاط اور چالاکی سے چھپائے طریقوں سے وہ پوری دنیا میں خاندانی زندگی پر حملہ اور ایماندار ایام آخر کے مسقدسین کی ثقافت اور عہود کو کمزور کرتا ہے. والدین کو یہ تہیا کرنے کی ضرورت ہے کہ گھروں میں تعلیم دینا سب سے اہم ذمہ داری ہے, جبکہ دوسری جگہیں جیسا کہ اسکول والدین کی مدد کر سکتے ہیں کہ بچے کو اس راہ میں چلنا سکھائیں جس میں اسے چلنا ہے. یہ ذمہ داری حتماً والدین کی ہے. خوشی کے منصوبے کے مطابق یہ اچھے والدین ہیں جنہیں آسمانی باپ کے بچوں کی دیکھ بھال اور نشو نما کی ذمہ داری دی گئی ہے. بطور والدین ہماری سب سے اہم ذمہ داری میں بہت سے راستے ہیں جس سے والدین اپنے بچوں کو یسوع مسیح کی انجیل سکھانے میں مدد دے سکتے ہیں. میں 5 چیزیں بتاتا ہوں جو والدین مضبوط خاندانی ثقافت بنانے کے لیے کر سکتے ہیں.
Let me suggest 5 things parents can do to create stronger family cultures. First,
پہلا, والدین سنجیدگی میں خدا سے دعا کر سکتے ہیں, یہ مانگتے ہوئے کہ وہ ان کی مدد کرے کہ وہ بچوں کو جنہیں اس نے ان کے پاس بھیجا ہے پیار کر سکے, سمجھ سکے اور ان کی رہنمائی کر سکے. دوم, وہ خاندانی دعا, صحائف کا مطالعہ, خاندانی شام اور جب ممکن ہو اکٹھے کھانا کھائیں, اور کھانے کے وقت ایک دوسرے سے بات چیت اور اقدار سکھانے والا وقت بنائیں. تیسرا, والدین کلیسیا کے معاون نیٹ ورک کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اپنے بچوں کے پرائمری کے معلموں اور کلاسوں اور قورموں کی صدارتوں سے بات چیت کر کے, ان سے گفتگو کر کے جنہیں بچوں کی تعلیم کے لیے بلایا اور مقرر کیا گیا ہے. والدین بچے کی مخصوص ضروریات کے بارے میں اہم سمجھ مہیا کر سکتے ہیں. چوتھا, والدین اپنی گواہیاں اکثر اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں, ان سے خدا کے احکام کو پورا کرنے کا وعدہ لے سکتے ہیں اور ان برکات کا وعدہ کر سکتے ہیں جو ہمارے آسمانی باپ نے اپنے بچوں کی وفادار بچوں کے لیے مقرر کی ہیں. پانچواں, ہم اپنے خاندانوں کو سادہ اور واضح قوانین, توقعات, اچھی خاندانی روایات اور خاندانی اقتصادیات پر منظم کر سکتے ہیں, جہاں بچوں کو گھر میں ذمہ داری دی جاتی ہے اور اس کا معاوضہ بھی, تاکہ وہ بجٹ بنانا, بچت کرنا اور اپنے کمائے ہوئے پیسے پر دے یقین دینا سیکھیں. خاندانی ثقافت کو مضبوط بنانے والی پانچ تجاویز کلیسیائی ثقافت کے ساتھ ساتھ کام کرتی ہیں. ہماری مضبوط خاندانی ثقافت ہمارے بچوں کے لیے ابلیس کے آتشی تیروں کے خلاف تحفظ فراہم کرے گی, جو ان کے ساتھیوں کی ثقافت میں, فلمی ستاروں کی ثقافت میں اور انٹرنیٹ اور میڈیا کی ثقافت میں چھپے ہیں, جو کہ ہر وقت ان کے سامنے آتی رہتی ہیں. یہ ہمارے بچوں کی مدد کریں گی کہ وہ دنیا میں رہیں اور دنیا کے نہ ہو جائیں. صدر جوزف فیلڈنگ سمتھ نے سکھائے, یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بچانے والے اسکول سکھائیں, تاکہ وہ جانیں کہ انہیں کیوں بپتسمہ لینا ہے, تاکہ وہ اپنے دلوں میں اس خواہش کو پائیں کہ وہ اپنے بپتسمہ کے بعد خداوند کے حکموں کو ماننا جاری رکھیں گے, تاکہ وہ اس کی حضوری میں واپس آ سکیں. کیا آپ, میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں, اپنے خاندانوں اور اپنے بچوں کو چاہتے ہو؟ کیا آپ اپنی ماں اور اپنے باپ کے ساتھ سربہ مہر ہونا چاہتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو شروع سے ہی تعلیم دینے کی ضرورت ہے. آپ کو اپنی مثال اور نصیحت کر کے سکھانے کی ضرورت ہے. خداوند کے بارے میں, خاندان کے بارے میں علامیہ کہتا ہے, خامد اور بیوی کی یہ سنجیدہ ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے اور اپنے بچوں سے محبت رکھیں. بچے خداوند کی میراث ہیں. والدین کی یہ مقدس ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو پیار اور راست بازی پہ پرورش کرے, ان کی جسمانی اور روحانی ضروریات کے لیے مہیا کریں, اور انہیں ایک دوسرے سے محبت کرنا اور خدمت کرنا اور خدا کے حکموں کو ماننا اور جہاں بھی وہ رہتے ہیں قانون کی پیروی کرنے والے شہری بنائیں. الہامی منصوبہ کے مطابق والدوں کو اپنے خاندانوں پر محبت اور راست بازی سے صدارت کرنا ہے, اور وہ ان کے لیے ضروریات زندگی مہیا کرنے اور اپنے خاندانوں کو تحفظ فراہم کرنے کے مد ذمہ دار ہیں. ماؤں کی بنیادی ذمہ داری اپنے بچوں کی نشو نما ہے. ان مقدس ذمہ داریوں میں والدہ اور والد کو بطور مساوی حصہ دار مدد کرنی ہے. میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ الہامی منصوبہ کے مطابق ہی ہے کہ ماؤں کا کردار اگلی نسل کی نشو نما کرنے اور سکھانے کا ہے. لیکن بہت ہی اچھا لگتا ہے جب خامد اور بیویاں ایسی حصہ داری بنا لیتے ہیں جہاں وہ دونوں اپنے بچوں پر اور اپنے بچوں کے بارے میں مل کر اثر انداز ہوتے اور بہتر طور پر ایک دوسرے سے گفت و شنید کرتے ہیں. ہمارے بچوں کے خلاف حملے میں پہلے سے ہی بہت زیادہ عیارانہ اور گستاخانہ ہوا ہے. مضبوط خاندانی ثقافت قائم کرنا ہمارے بچوں کے تحفظ کے لیے, انہیں دنیاوی اثرات سے بچانے کے لیے ایک اور پرت شامت کرتی ہے. خدا سہون میں آپ اچھی ماؤں اور والدوں کو برکت دے. اس نے اپنے ابدی بچوں کی دیکھ بھال آپ کے ذمہ داری لگائی ہے. بطور والدین ہم حصہ دار ہیں, حتیٰ کہ خدا کے ساتھ اس کے کام اور جلال کو اور اس کے بچوں کے درمیان پورا کرنے کے لیے شامل ہوتے ہیں. یہ ہمارا مقدس فریضہ ہے. ہم اپنی بہترین کوششیں دیں, اور میں اس کی یسوع مسیح کے نام کے حوالے سے گواہی دیتا ہوں. آمین.
Elder Perry, I think you must be the youngest 90-year-old in the whole church.
آپ 90 سال کے ہیں لیکن آپ سارے چرچ میں سب سے چھوٹے ہیں. میرے پیارے بھائی اور بہنوں, ہر بار جب میں تازہ بیل پر پکے ہوئے ٹماٹر سے لطف اندوز ہوتا ہوں یا درخت سے رس بھرا پکا ہوا آڑو کھاتا ہوں, میں 60 سال پیچھے تصور میں چلا جاتا ہوں جب ہالیڈے یوٹا میں میرے والد کا ایک چھوٹا سا آڑو کا باغ تھا. آڑو کے شگوفوں سے پالینیشن کروانے کے لیے اس نے شہد کی مکھیاں پال رکھی تھیں. جو شگوفے بلاہر بڑے مزیدار آڑوں میں تبدیل ہو جاتے. والد صاحب کو شہد کی مکھیاں بہت پسند تھیں. وہ اس بات پر حیران ہوتے تھے کہ کیسے وہ ہزاروں کٹھے مل کر کام کرتے ہوئے ان کے آڑوؤں کے شگوفوں سے اکٹھے کیے گئے رس کو شیریں سنہرے شہد میں، جو کہ قدرت کی سب سے زیادہ غذائیت والی غذا میں سے ایک ہے، میں بدل دیتی ہیں. غذائی ماہرین ہمیں بتاتے ہیں کہ غذاؤں میں سے واحد غذا ہے جس میں زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے تمام اجزاء، انزائمز، وٹامنز، نمکیات اور پانی شامل ہیں. میرے والد نے شہد کی مکھیوں کے کام میں ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ رکھا، مگر میں ان کی مکھیوں کی دیکھ بھال خود کرنے پر خوش تھا. تاہم ان دنوں سے اب تک میں نے ان اعلیٰ پیمانے پر منظم 60,000 مکھیوں کی کالونی کے بارے میں مزید سیکھا ہے. شہد کی مکھیاں پالینیٹ کرنے، رس اکٹھا کرنے اور رس کو شہد کی صورت میں گاڑا کرنے کے لیے بہت بےقرار ہوتی ہیں. یہ ان کا شاندار جنون ہے جو کہ خالق نے ان کی جینیاتی بناوٹ میں رکھا ہے. یہ تخمینہ لگایا گیا ہے کہ صرف ایک پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے اپنے چھتے میں 60,000 مکھیاں اجتماعی طور پر 76,000 میل سفر کرتے ہوئے 12 ملین سے زیادہ پھولوں پر بیٹھتی ہیں، جو کہ پوری دنیا میں 3 چکروں کے برابر ہے. صرف 6 ہفتوں کے اپنے مختصر حیات میں اکیلی شہد کی مکھی کا اپنے چھتے میں شہد کا حصہ چائے کے 1 چمچ کے 20ویں حصے جتنا قلیل ہوتا ہے. جب کل مقدار سے موازنہ کیا جائے تو بظاہر نہایت غیر معمولی ہر مکھی کا چائے کے چمچ کا 12واں حصہ چھتے کی زندگی کے لیے نہایت اہم ہے. مکھیاں ایک دوسرے پر انحصار کرتی ہیں. چند مکھیوں کے لیے جو کام کرنے کو مغلوب کرنے والا ہو سکتا ہے ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ ساری شہد کی مکھیاں اپنا حصہ وفاداری سے کرتی ہیں. شہد کی مکھیوں کے یہ چھتے ہمارے کلیسیائی تاریخ میں ہمیشہ ہی سے اہم رہے ہیں. ہم سیکھتے ہیں کہ یادی اپنے ساتھ شہد کی مکھیاں لے کر گئے جب انہوں نے ہزاروں سال پہلے براعظم امریکہ کا سفر کیا. بگم ینگ نے سالٹ لیک کے ارد گرد بنجر اور بے آباد صحرا کو زرخیز وادی میں تبدیل کرنے کے لیے جو آج ہمارے پاس ہے، شہد کی مکھیوں کے چھتوں کو پیشروں کے مابین باہمی تعاون کی قوت کو تحریک دینے اور حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ایک علامت کے طور پر استعمال کیا.
We are the benefactors of their collective vision and industry.
The beehives. شہد کی مکھیوں کے چھتے کی علامت ہماری ہیکلوں کی اندرونی اور بیرونی سجاوٹ میں بھی پائی جاتی ہے. یہ پل پر جہاں میں کھڑا ہوں اخروٹ کے اس درخت سے بنایا گیا ہے جسے صدر ہنکلی نے اپنے پچھلے صحن میں اگایا تھا، اور اس کو بھی شہد کی مکھیوں کے چھتے کی مورت کندہ کر کے دیدہ زیب بنایا گیا ہے. یہ تمام علامات ایک حقیقت کی تصدیق کرتی ہیں. جان فشانی سے مصروف رہنے سے عظیم کام سر انجام ہوتے اور بوجھ ہلکے ہوتے ہیں. ذرا تصور کریں لاکھوں مقدسین ایام آخر دنیا میں کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم یسوع مسیح کی تعلیمات پر توجہ مرکوز کر کے شہد کی مکھیوں کی مانند عمل کریں.
The Savior taught that the first and
greatest. نے سکھایا کہ پہلا اور سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ تو اپنے خدا سے اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھے گا، اور دوسرا بھی اسی کے مانند ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. ان دو حکموں پر پوری شریعت کا دار و مدار ہے. منجی کے الفاظ بالکل سادہ ہیں، مگر ان کے معنی زبردست اور گہرے طور پر اہم ہیں. ہمیں خدا سے اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھنا ہے. تصور کریں کہ ہم دنیا میں کتنی بھلائی کر سکتے ہیں اگر ہم سب مسیح کے پیروکار کے طور پر وہاں متحد ہو کر جان فشانی سے اور مصروف ہو کر دوسروں کی ضروریات کا جواب دیں اور ان کی خدمت کریں جو ہمارے ارد گرد ہیں. ہمارے خاندان، ہمارے دوست، ہمارے پڑوسی، ہمارے ساتھی شہری۔ جیسے کہ یعقوب کے خط میں درج ہے، خدمت خالص مذہب کی، خالص مذہب کی تعریف خدمت ہے۔ دنیا بھر میں کلیسیا اراکین جو خدمت مہیا کرتے ہیں، خصوصاً ناگہانی حالات میں، آگ، سیلابوں، آندھیوں، طوفانوں میں دی گئی انسان دوست خدمات، ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ انتہائی ضرور کردہ اور انتہائی مترف ایمرجنسی اقدامات کو ایک دوسرے کا بوجھ بانٹنے کے لیے جاری رہنا چاہیے۔ لیکن ہماری روزمرہ زندگی کے بارے میں کیا ہے؟ ہماری دوسروں کے لیے دل سے دی گئی مسیح خدمت کے باعث روزانہ ادا کیے گئے چھوٹے چھوٹے لاکھوں رحمت دلانہ اعمال کا اجتماعی اثر کیا ہوگا؟ وقت گزرنے کے ساتھ ہمارے ذریعے ان تک ہمارے آسمانی باپ کے سب بچوں اس کی محبت کے پھیلاؤ کا تبدیل کرنے والا اثر ہوگا۔ آج اس دکھی جہاں کو پہلے سے کہیں زیادہ مسیح کی محبت کی ضرورت ہے، اور اسے آئندہ سالوں میں اس سے بھی زیادہ ضرورت ہوگی۔ روزمرہ کے یہ سادہ خدمتی اعمال چاہے اپنے آپ میں کچھ بھی نہ لگیں، مگر جب اجتماعی طور پر دیکھا جائے تو یہ بالکل شہد کی مکھیوں سے چھتے میں اکیلی مکھی سے ڈالے گئے چائے کے چمچ کا بارہواں حصہ بن جاتے ہیں۔ خدا کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے ہماری محبت میں قوت ہے، اور جب اس محبت کا اظہار مسیح شفقت کے چھو لینے والے لاکھوں اعمال سے ہوتا ہے، یہ جہاں کو شیریں کریں گے اور زندگی کو برقرار رکھنے والے ایمان، امید اور محبت کے راستے پرورش پائیں گے۔ ہمیں شہد کی مکھیوں کی مانند مخلص بننے کے لیے اور اس خلوص کو ہماری فطرت کا حصہ بننے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم میں سے بہت سے اپنی کلیسیا میٹنگوں میں حاضر ہونے میں فرشناس ہیں، اور ہم اپنی بلاوٹوں میں سخت محنت سے کام کرتے ہیں، خصوصاً اتوار والے دن۔ اس کی یقیناً تعریف کی جانی چاہیے، مگر کیا ہمارے دل و دماغ باقی ہفتے بھر میں بھی اسی طرح بھلائی کے کاموں میں جافشانی سے مصروف رہتے ہیں؟ کیا ہم محض جذبات سے گزرتے ہیں، یا پھر ہم حقیقتاً یسوع مسیح کے انجیل میں تبدیل ہو جاتے ہیں؟ ہم ایمان کے اس بیج کو کیسے لیتے ہیں جس کی پرورش ہمارے اذہان میں کی گئی ہے، اور اسے اپنی جانوں کی زرہ زمین میں بوتے ہیں؟ ہم دل کی بڑی تبدیلی کیسے کرتے ہیں، جو ایلما کہتا ہے کہ ہماری ابدی خوشی اور اطمینان کے لیے ضروری ہے؟ یاد رکھیں، شہد فانی زندگی کو سہارا دینے کے لیے تمام اجزاء شامل ہیں، اور یسوع مسیح کی تعلیم اور انجیل ابدی زندگی پانے کی واحد راہ ہیں۔ جب ہماری گواہیاں جو ہمارے اذہان میں سے اس کی عکاسی ہوتی ہے اور ہمارے دلوں میں گھر کرتی ہیں، صرف تب ہی محبت اور خدمت کرنے کی ہماری خواہش منجی کی مانند بنے گی۔ یہ تب ہوتا ہے اور صرف تب ہی ہے کہ ہم اپنے ہم اثروں کے دلوں تک پہنچنے کے لیے روح سے قوت پاتے ہوئے مسیح کے گہرے طور پر تبدیل ہو کر شگرد بنتے ہیں۔ جب ہمارے دل جہان کی چیزوں پر مزید نہیں لگے رہتے، ہم اپنے تکبر کی تسکین کے لیے آدمیوں سے عزت پانے کی خواہش نہیں رکھتے، بلکہ ہم مسیح جیسی خوبیاں خود میں لے آتے ہیں جو مسیح نے سکھائیں۔ ہم نرم ہو اور حلیم اور برداشت کرنے والے ہیں۔ ہم ریاکاری اور مکر کے بغیر شفیق ہیں۔ ہم سب آدمی کے لیے محبت محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے حالات ہمیشہ پاکیزہ ہوتے ہیں۔ ہم مزید برائی کرنے کی خواہش نہیں رکھتے۔ روح القدس ہمارا مستقل ساتھی ہے، اور کہانی کی تعلیمات ہماری جانوں پر آسمان سے شبنم کی مانند برستی ہیں۔ اب میں آپ کو مذہبی جنون یا سرگرمی کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، اس کے برعکس میں سادگی سے تجویز دے رہا ہوں کہ ہم مسیح کی انجیل میں اپنی کامل تبدیلی کے لیے اس کی تعلیمات کو اپنے دلوں اور اپنی جانوں میں گہرائی تک جذب کرتے ہوئے اگلا قابل فہم قدم اٹھائیں، تاہم مستقل اور سالمیت کے ساتھ اس کے مطابق عمل کریں اور جئیں۔ جس پر ایمان رکھنے کا ہم اعلان کرتے ہیں. یہ سالمیت ہماری زندگیوں کو آسان بناتی اور روح اور دوسروں کی ضروریات کے لیے حساس بناتی ہے. یہ ہماری زندگیوں میں خوشی اور جانوں میں اطمینان لاتی ہے, اس قسم کی خوشی اور اطمینان جو ہمیں تب ملتا ہے جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور احکامات پر قائم رہتے ہوئے مسیح کی پیروی کرتے ہیں. ہم یہ تبدیلی کیسے لاتے ہیں؟ ہم مسیح سے ایسی محبت اپنے دلوں میں کیسے بوتے ہیں؟ روزمرہ کی ایک سادہ سی مشق ہے جو کلیسیا کے ہر رکن بشمول لڑکی اور لڑکیاں, آپ ینگ مین اور ینگ وومن, آپ کے لیے بالغ اور والدوں اور ماؤں میں تبدیلی لا سکتا ہے. سادہ مشق یہ ہے, ہر روز اپنی صبح کی دعا میں آسمانی باپ کو آپ اس کے قیمتی بچوں میں سے ایک کی خدمت کرنے کا موقع بچانے میں رہنمائی کرنے کو کہیں. پھر سارا دن ایمان اور محبت سے بھرے ہوئے گزاریں, کسی کی مدد کے لیے تلاش کرتے ہوئے اس پر توجہ مرکوز رکھیں, جیسے شہد کی مکھیاں زردانے اور رس اکٹھا کرنے کے لیے پھولوں پر توجہ مرکوز رکھتی ہیں. اگر آپ ایسا کریں گے آپ کی روحانی حساسیت بڑھے گی اور آپ خدمت کرنے کے مواقع دریافت کریں گے جو آپ محسوس کریں گے کہ پہلے کبھی ناممکن تھا. صدر مانسن نے ہمیں سکھایا ہے کہ بہت سے مواقعوں پر آسمانی باپ کسی دوسرے کی دعاؤں کا جواب آپ کے اور میرے مہربان الفاظ اور اعمال کے ذریعے دیتا ہے, ہماری محبت اور خدمت کے سادہ اعمال کے ذریعے. جیسے صدر سپینسر ڈبلیو کمبل نے کہا, خدا ہمارا دھیان رکھتا ہے اور وہ ہماری دیکھ بھال کرتا ہے, مگر یہ عموماً کسی اور شخص کے ذریعے ہے کہ وہ ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے. بس اس لیے لازم ہے کہ ہم ایک دوسرے کی خدمت کریں. میں جانتا ہوں کہ اگر آپ اسے گھر میں, اسکول میں, کام پر اور چرچ میں کریں گے تو روح آپ کی رہنمائی کرے گا اور آپ انہیں جانچنے کے قابل ہوں گے جن کو خاص خدمت کی ضرورت ہے جو صرف آپ ہی دینے کے قابل ہیں. آپ روح سے تحریک پائیں گے اور شاندار طور پر مسیح اور انجیل کے خالص پیار سے جہاں کو پالینیٹ کرنے میں مدد دیں گے. اور یاد رکھیں, جیسے چھوٹی شہد کی مکھیاں کے اپنے چھتے کو چائے کے چمچ کا بارہواں حصہ مہیا کرنے کی مانند, اگر ہم خدا کے محبت اس کے بچوں سے مسیح خدمت کے ذریعے اپنے دعا گو کافشوں کو ہزاروں بلکہ لاکھوں سے ضرب دیں, یہاں بھلائی کا بھاری اثر ہوگا جو صدا تاریخ ہوتے ہوئے اس جہاں میں مسیح کا نور لائے گی. باہم مل کر ہم اپنے خاندان اور تنہا اور مفلس دکھی اور ہمارے آسمانی باپ کے ان بچوں کے لیے محبت اور رحم لائیں گے جو سچائی اور اطمینان تلاش کر رہے ہیں. یہ میری فروتن دعا ہے میرے بھائی اور بہنوں, کہ ہم اپنی روزانہ کی دعاؤں میں الہام کے لیے کہیں کہ ہم کسی ایک کو ڈھونڈ سکیں جس کے لیے ہم با معافی خدمت مہیا کر سکیں, بشمول انجیل کی سچائی اور گواہی بانٹنے کے. ہر دن کے اختتام پر ہم سوالات, کیا آج میں نے جہاں میں کچھ اچھا کیا ہے, کیا میں نے کسی ضرورت مند کی مدد کی ہے, کہ جواب میں کہنے کے قابل ہوں ہاں. یہ خدا کا کام ہے, ہم اسے اسی وفاداری سے کریں جیسے مخلص چھوٹی شہد کی مکھیاں اپنا کام کرتی ہیں. میں فروتنی سے یسوع مسیح کے نام میں دعا کرتا ہوں, آمین.
I volunteered for service in the United States Marine Corps during the
Vietnam ki jang ke duran maine razakarana taur par America ki bahri fauj mein khidmat sar anjam di. Bunyadi tarbiyat ke liye Quantico Virginia mein pahunchne ke jald hi baad main apne aap ko barrack ke bistar ke samne 45 deegar bharti hone wale bahri faujiyon ke sath chaukas paya. Main apni mashq karwane ke liye incharge ek sakht jo mahir se us waqt mila jab usne thokkar maar kar بیرکوں کا دروازہ کھولا. اس دہلا دینے والے تعارف کے بعد وہ بیرک کے ایک سرے سے شروع ہوا اور ہر ایک بھرتی ہونے والے ایک ایک نوجوان سے سوالات پوچھے۔ بغیر کسی وجہ کے مشق کروانے والے انسٹرکٹر نے ہر ایک نئے بھرتی ہونے والے کا کچھ نہ کچھ تمسخرہ اڑایا اونچی فخش زبان استعمال کرتے ہوئے۔ پھر وہ پوری قطار کے آخر تک جیسے حکم ملا تھا ہر فوجی کا اونچی آواز میں چلاتے ہوئے جواب آیا، ہاں یا نہیں۔ سارجن انسٹرکٹر، میں ٹھیک طور پر نہ دیکھ سکا کہ وہ کیا کر رہا تھا کیونکہ ہمیں اپنی نظروں کے بالکل سامنے رکھ کر چوکس کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ جب میری باری آئی میں بتا سکتا ہوں کہ اس نے میرے بڑے تھیلے کو کھولا، اس میں سے سامان کو باہر نکالا اور بستر پر میرے پیچھے رکھ دیا۔ اس نے میری چیزوں کو دیکھا، پھر چل کر میرے پیچھے آیا اور میرے سامنے آ گیا۔ میں اس کے حملے کے لیے تیار تھا۔ اس کے ہاتھ میں میری مورمن کی کتاب تھی۔ میں توقع کر رہا تھا کہ وہ مجھ پر چلائے گا، اس کی بجائے وہ میرے پاس آیا اور میرے کان کے پاس آ کر سرگوشی کرتے ہوئے کہا، کیا تم ایک مورمن ہو؟ حکم سنتے ہی میں نے اونچی آواز میں بولا، جی ہاں سارجن انسٹرکٹر۔ اب میں پھر کسی بھی برے سلوک کی توقع کر رہا تھا، اس کی بجائے اس نے اپنے ہاتھ میں جس میں مورمن کی کتاب تھی بلند کیا اور رکا، اور پھر دھیمی آواز میں اس نے کہا، کیا تم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہو؟ میں پھر اونچی آواز میں چلایا، جی ہاں سارجن انسٹرکٹر۔ اس بات پر مجھے یقین تھا کہ وہ مورمنز اور مورمنز کی کتاب کے بارے میں ضرور کوئی غلط الفاظ کہے گا، مگر وہ وہاں خاموشی سے کھڑا رہا۔ اس لمحے کے بعد وہ واپس میرے بستر کے پاس گیا اور بڑی احتیاط سے مورمن کی کتاب کو وہاں رکھ دیا۔ پھر وہ میرے پاس رکے بغیر آگے بڑھا اور بھرتی ہونے والے باقی نوجوانوں کا مذاق اڑایا اور غلط زبان اور ان کو ذلیل بھی کیا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اس روز بحری فوج کے سخت سارجن نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، مگر میں اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہوں کہ میں کسی ہچکچاہٹ کے بغیر یہ کہنے کے قابل ہوا، ہاں میں کلیسیا یسوع مسیح برائے مقدسین آخری ایام کا رکن ہوں، اور ہاں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مورمن کی کتاب سچی ہے۔ یہ گواہی ایک قیمتی تحفہ ہے جو مجھے دو مشنریوں اور کاہنوں کی جماعت کے ایڈوائزر کی مدد سے روح القدس کے ذریعے ملا۔ جب میں 14 سال کا تھا، دو مشنریوں لی پیریسن اور بوئڈ کیمپ ہوسن نے مجھے اور میرے خاندان کو یسوع مسیح کی بحال شدہ انجیل کے بارے میں تعلیم دی اور میں نے بپتسمہ لیا۔ 2 سال بعد میری کہانتی جماعت کے ایڈوائزر رچرڈ بورن نے مجھے مورمن کی کتاب کا مطالعہ کرنے کی چنوتی دی۔ میں نے اس چنوتی کو قبول کیا اور جب تک میں نے اسے ختم نہ کر لیا، ہر رات تقریباً 10 صفحات پڑھنے کے بعد، عنوانی صفحے پر میں نے یہ پڑھا کہ لامنوں کو لکھی گئی کتاب جو اسرائیل کے گھرانے کا بقیہ ہیں اور یہودیوں اور غیر قوموں کے لیے بھی، یہ بتاتی ہے کہ لامن امریکی انڈیوں کے آبا اجداد تھے۔ جب میں نے مورمن کی کتاب کا مطالعہ کیا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ میرے امریکی انڈین آبا اجداد کے بارے میں ہیں۔ یہ ان لوگوں کی کہانی بتاتی ہے جس کا ایک حصہ بعد میں بطور لامنی بیان کیا گیا ہے، جنہوں نے یروشلم سے معودہ سرزمین کی طرف تقریباً 600 قبل از مسیح میں ہجرت کی۔ یہ ان قدیم باشندوں کے ساتھ جو کہیں امریکہ بر اعظم میں رہتے تھے خدا کے کاموں کا بیان ہے۔ اس میں جی اٹھنے کے بعد ان لوگوں کے درمیان یسوع مسیح کی خدمت کا بیان بھی شامل ہے۔ مورمن کی کتاب میں پیراگراف بتاتے ہوئے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ پورے امریکی بر اعظم اور قریبی سمندری جزائر میں بکھر گئے۔ ان کے نبیوں نے بتایا کہ بہت ساری غیر قومیں آخر کار اس سرزمین پر آئیں گی اور خدا کا غضب لامنوں پر ہوگا اور وہ منتشر ہو جائیں گے، کاٹے جائیں گے اور تقریباً تباہ ہو جائیں گے۔ میرے پردادا ایکو ہاک ایک پاونی انڈین تھا۔ وہ 1800 صدی کے وسط میں اس علاقے میں پیدا ہوا جسے اب نبراسکا کہتے ہیں۔ جب اس کی عمر 19 برس تھی تو پاؤنی لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی 23 ملین ایکڑ زمین چھوڑ دیں تاکہ وہاں نو آباد شدہ باشندے کے لیے جگہ بنائی جائے۔ 1874 میں پاؤنی لوگوں کئی سو میل چل کر ایک چھوٹی سی جگہ پر آئے جو اوکلاہوما انڈین علاقہ کہلاتا ہے۔ اوکلاہوما میں پہنچنے پر پاؤنی لوگوں کی آبادی 12,000 سے کم ہو کر 700 رہ گئی۔ پاؤنی بھی اور دوسرے قبیلوں کی طرح منتشر، قتل اور تقریباً تباہ کیے گئے تھے۔ مورمن کی کتاب لامنوں کی نسل کے لیے خاص پیغام رکھتی ہے جو اسرائیل کے گھلانے کا بقیہ ہے۔ نیفائی نے اس پیغام کا اظہار کیا ہے کہ جب وہ اپنے ان آخری ایام کے بارے میں اپنے باپ کی رویا کی تشریح کرتا ہے اور اس دن کا ہماری نسل کا بقیہ جانے گا کہ وہ اسرائیل کے گھرانے سے ہیں اور کہ خداوند کے مودہ لوگ ہیں، اور وہ پھر جانیں گے کہ وہ اپنے اباؤ اجداد کا علم اور اپنے مخلصی دینے والے کی انجیل کا علم بھی، جس کی اس نے ان کے باپ دادا میں منادی کی تھی، پائیں گے۔ پس وہ اپنی مخلصی دینے والے کا علم اور اس تعلیم کی حقیقت نکات کو پائیں گے تاکہ وہ جانیں کہ کس کس طرح سے اس کی طرف رجوع کریں اور نجات پائیں۔ مورمن کی کتاب ایک مقدس صحیفہ ہے۔ یہ ہمیشہ کی انجیل پر معموری پر مشتمل ہے۔ نبی جوزف سمتھ نے کہا کہ مورمن کی کتاب زمین پر کسی بھی دوسری کتاب کی نسبت سے زیادہ درست ہے، ہمارے مذہب کا کلیدی پتھر ہے، اور ایک شخص جب اس کی تعلیمات پر عمل کرے گا تو کسی بھی دوسری کتاب کی نسبت خدا کے قریب ہو جائے گا۔ اس میں دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے۔ ایک 17 سالہ لڑکے کے طور پر پہلی بار مورمن کی کتاب پڑھتے ہوئے میں نے مرونی کے وعدے پر توجہ کی، اور جب تم یہ چیزیں پاؤ تو تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ تم مسیح کے نام میں خدا ابدی باپ سے دعا کرنا کہ آیا یہ چیزیں سچی ہیں کہ نہیں، اور اگر سچے دل سے نیک نیتی سے مسیح پر ایمان رکھ کر دعا کرو تو وہ اس کی سچائی روح القدس کی قدرت سے تم پر ظاہر کرے گا۔ جب میں دعا کے لیے گھٹنوں کے بل جھکا تو میں نے ایک زبردست روحانی گواہی پائی کہ مورمن کی کتاب سچی ہے۔ اس گواہی نے پوری زندگی میری مدد کی ہے۔ میں سب لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ مورمن کی کتاب یسوع مسیح کا ایک اور عہد نامے کا مطالعہ کریں۔ میں خاص طور پر اسرائیل کے گھرانے کے بقیہ سے کہتا ہوں جو مورمن کی کتاب کے لوگوں کی نسل ہیں۔ آپ جہاں کہیں بھی ہو مورمن کی کتاب کا مطالعہ کریں اور ان وعدوں کو جانیں جو مورمن کی کتاب میں پائے جاتے ہیں۔ یسوع مسیح کی تعلیمات اور اس کے نمونے کی پیروی کریں، خداوند کے ساتھ عہد باندھیں اور ان پر قائم رہیں، پاک روح کی رہنمائی کے خواہاں ہوں اور اس کی پیروی کریں۔ میں اپنا پیغام امالکائی کے کلام سے ختم کرتا ہوں جو مورمن کی کتاب کا ایک اور نبی ہے۔ اور اب میرے پیارے بھائیوں، میں چاہتا ہوں کہ تم مسیح کے پاس آؤ جو اسرائیل کا قدوس ہے، اور اس کی نجات اور اس کی مخلصی دینے والے قدرت میں شریک ہو۔ ہاں، اس کے پاس آؤ اور اپنی ساری جان کے ہدیے کے طور پر اسے نظر کر دو۔ مسلسل روزے رکھتے اور دعا کرتے رہو اور آخر تک برداشت کرو، اور جس طرح خداوند زندہ ہے تم بھی بچائے جاؤ گے۔ جب ہم اپنے نجات دہندہ یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں اور اپنے دلوں کو پاک کرتے ہیں، ہم مورمن کی کتاب کے عظیم وعدوں کی تکمیل کے لیے ہتھیار بنتے ہیں۔ اس کی میں یسوع مسیح کے مقدس نام میں گواہی دیتا ہوں، آمین۔
Thank you, brethren.
Shukriya, bhaiyo. Ab choir aur jamaat milkar geet Let Us All Press On gayegi, jiske baad hum 70 ke elder Robert C. Gay aur Scott D. Whiting se sunkar mehfooz honge. Iske baad 12 rasoolon ki jamaat ke elder Neil L. Anderson pegham sunayenge.
This is the 182nd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
The Savior once asked his disciples the following question: What shall a man give in exchange for his soul? This is a question that my father taught me to carefully consider years ago. As I was growing up, my parents assigned me chores around the house and paid me an allowance for that work. I often used that money, a little over 50 cents a week, to go to the movies. Back then, a movie ticket cost 25 cents for an 11-year-old. This left me with 25 cents to spend on candy bars, which cost 5 cents apiece. A movie with 5 candy bars, it couldn't get much better than that. All was well until I turned 12. Standing in line one afternoon, I realized that the ticket price for a 12-year-old was 35 cents, and that meant 2 less candy bars. Not quite prepared to make that sacrifice, I reasoned to myself, you look the same as you did a week ago. I then stepped up and asked for the 25-cent ticket. The cashier did not blink, and I bought my regular 5 candy bars instead of 3. Elated by my accomplishment, I later rushed home to tell my dad about my big coup. As I poured out the details, he said nothing. When I finished, he simply looked at me and said, Son,
Would you sell your soul for a nickel? His words pierced my 12-year-old heart. It is a lesson I have never forgotten. Years later, I found myself asking the same question to a less active Melchizedek priesthood holder. He was a wonderful man who loved his family. He, however, had not been to church for many years. He had a talented son who played on an elite travel sports team that practiced and played games on Sunday. That team had won multiple major championships. As we met, I reminded him that as a priesthood holder, he was promised that if he magnified his oath and covenant, he would receive all that our Father hath. I then asked him, is a national championship worth more than all the Father has? He gently said, I see your point, and made an appointment to visit with his bishop. Today it is so easy to get caught up in the noise of the world despite our good intentions. The world presses us to look beyond the mark. Someone recently asked me, does one drink really matter? Can you see that is the adversary's question? Cain asked,
ka sawal hai, Cain ne kaha, khudavand kaun hai ki hum use jane? Phir apni jaan kho di, ghaleez gunahon ke saath khud ko durust qarar dene se shaitan fatah mand hota hai. Doodh ki botal, naam ke galt hajuj, khane ko salan ke liye pehlothe hone ke haqooq aur waarison ki tijarat ki jati hai. Jab hum apni zindagiyon mein school ya qaumi championship ke tabadul par gaur karte hain, hum ya to apne amal ko Cain ki maan khud hi durust وار دے سکتے ہیں یا خدا کی مرضی کے تابع ہونے کے لیے دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے سوال یہ نہیں آیا کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جنہیں درست کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم ہمیشہ ہیں بلکہ سوال یہ ہے کہ ہم اپنی جانوں پر خدا کی مرضی پوری کرنے کی پکار سے پیچھے ہٹیں گے یا نہیں ختم کریں گے خدا ہماری راستہ بازی سے محبت کرتا ہے مگر ہمیں مسلسل توبہ اور تابعداری کا کہتا ہے ہم بائبل میں پڑھتے ہیں کہ حکموں کو ماننے والا امیر نوجوان مسیح کے سامنے جھکا اور پوچھا اسے ابدی زندگی پانے کے لیے کیا کرنے ضروری ہے وہ دکھی ہو کر واپس لوٹ گیا جب مسیح نے کہا ایک بات کی تجھ میں کمی ہے جو کچھ تیرا ہے اسے بیچ دے ہاں یہ ایک اور امیر مگر دنیا دار آدمی تھا لامنوں کا سردار بادشاہ لیمونائی کا باپ جب ابدی زندگی کے بارے ایسے ہی سوال کیا تھا اور کہتے ہیں میں کیا کروں کہ اپنے اندر سے اس بری روح کو کھاڑ پھینک کر خدا سے پیدا کر سکوں اس کا پاک روح پاؤں میں یہ خوشی پانے کے لیے اپنی سلطنت بھی چھوڑ دوں گا کیا آپ کو جو اب یاد جواب یاد ہے جو خداوند نے اپنے خادم ہارون کے ذریعے بادشاہ کو دیا اپنے سارے شاگردوں سے توبہ کرو اور خدا گناہوں سے توبہ کرو اور خدا کی حضوری میں سجدہ کرو اور پھر اپنے اس کے نام پر ایمان لا کر اس یقین کے ساتھ دعا کرو کہ تم پاؤ گے تب وہ امیر جس کی تمہیں خواہش ہے پالو گے جب بادشاہ نے متقاضی قربانی کو سمجھ لیا تو اس نے خود کو حلیم کیا اور جھک گیا اور دعا کی اے خدا میں تجھے جاننے کے لیے اپنے سب گناہ ترک کروں گا یہ وہ تبادلہ ہے جس کا مسیح نے ہم سے کہا ہے ہمیں باپ کی ابدی زندگی کے اجر کے لیے گناہ چھوٹے یا بڑے ترک کرنے چاہیے ہمیں خود کو درست قرار دینے والی کہانیوں بہانوں تعویلوں دفاعی اندازوں تاخیروں ظاہری پن ذاتی تکبر فتویٰ لگانے والی خیالات اور اپنے طریقے سے کام کرنے کو بھول جانا ہمیں خود کو ساری دنیا اداری سے علیحدہ کرنا اور اپنے چہروں کو خدا کی صورت کو لانا ہے پیارے بہن بھائیو یاد رکھیں کہ یہ ذمہ داری صرف برے کام نہ کرنے سے کہیں بڑھ کر ہے یہ ایک متحرک دشمن کے ساتھ ہمیں لازمن عمل کرنا چاہیے اور مدہوشی کی حالت میں نہیں بننا چاہیے خدا کی صورت دیکھنے پر خود پر لینے کا مطلب ایک دوسرے کی خدمت کرنا ہے یہاں کردہ یا نہ کردہ گناہ ہیں اور ہمیں ان سے بلتر ہونا ہے افریقہ میں صدر مشن کے طور پر خدمت کرنے کے دوران مجھے صدا کے لیے یہ سچائی سکھائی گئی میں ایک میٹنگ کو جا رہا تھا جب میں نے سڑک کے کنارے ہجیانی انداز میں روتے ہوئے ایک لڑکے کو دیکھا میرے اندر ایک آواز نے مجھے کہا رکو اور اس لڑکے کی مدد کرو جتنی جلدی میں نے یہ آواز سنی میں نے سیکنڈ کے نصف میں تعویل دی تم نہیں روک سکتے تمہیں دیر ہو جائے گی تم صدارت کرنے والے عہدیدار ہو تاخیر سے نہیں جا سکتے جب میں میٹنگ ہاؤس میں پہنچا میں نے وہی آواز ایک بار پھر سنی جاؤ اس لڑکے کی مدد کر تب میں نے اپنی کار کی چابیاں فاسی نامی ایک کلیسیا کے رکن کو دیں اور اس اس لڑکے کو میرے پاس لانے کو کہا. تقریباً 20 منٹ بعد میں نے اپنے کندھے پر تھپکی محسوس کی. نوجوان لڑکا باہر تھا, وہ تقریباً 10 سال کا تھا. ہم نے جانا کہ اس کا والد فوت ہو گیا تھا اور اس کی ماں جیل میں تھی. وہ دھیان رکھنے والے کے ساتھ ارکا کی غریب بستی میں رہتا تھا, جو اسے کھانا اور سونے کے لیے جگہ دیتا تھا. اپنی روزی کمانے کے لیے وہ گلیوں میں خشک مچھلی بیچتا تھا. مگر اس دن پھیری لگانے کے بعد جب اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس نے وہاں سوراخ پایا. اس نے اپنی ساری کمائی کھو دی. افاسی اور میں فوراً جان گئے کہ وہ پیسوں کے بغیر واپس گیا تو اسے جھوٹا کہا جائے گا, ممکن طور پر مارا پیٹا جائے گا اور پھر گلی میں نکال دیا جائے گا. پھر میں نے پہلی مرتبہ اسے اسی چکن حالت میں دیکھا. ہم نے اس کے خوف کو پرسکون کیا, اس کے نقصان کی تلافی کی اور اسے واپس اس کے رکھوالے کے پاس لے گیا. جب میں اس شام گھر گیا میں نے 2 عظیم سچائیوں کو پہچانا. اول, میں پہلے اسے کہیں بہتر جانتا تھا کہ خدا اپنے ایک بچے کو دھیان رکھتا ہے اور ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑتا. دوسرا, اس کی آواز پروگراموں سے زیادہ اہم ہے. ہمارا آسمانی باپ ہم سے اپنی زندگیوں میں تیزی کو ختم کرنے, اپنے خوف اور بے آرامیوں کو فراموش کرنے اور سننے سے اور براہ راست اس کی خدمت میں جانے کی التجا کر رہا ہے. ایک دوپہر شاگردوں نے مسیح سے پوچھا, آسمانی بادشاہی میں کون سب سے بڑا ہے؟ اسے انہیں چھوٹے بچے کی مانند تبدیل, حلیم اور تابعدار ہونے کو کہا. پھر اس نے کہا, ابن آدم جو کھو گیا ہے اسے بچانے آیا ہے. اس ایک فکرے کے ساتھ اس نے ہمارے مشن کا تعین کر دیا. ہمیں بچانے کے لیے جانا ہے کھوئے ہوؤں کے پاس, آخری اور آخری ترین کے پاس. گناہ سے اجتناب کرنا ہی کافی نہیں, ہم لازماً اس کی صلیب میں شریک ہوں اور پوری دل جوئی کی حد تک مصروف ہوں دوسروں کی تبدیلی کی مدد کرتے ہوئے. ہم رحم اور محبت کے ساتھ مصرف کو گلے لگاتے ہوئے اسٹرائٹن یتیم ہیں, ان کی پکار کا جواب اور جو مایوسی کی تاریخی میں ہیں ان کے التجاؤں کا جواب دیتے ہیں اور مصیبت کے وقت خاندانوں کو پکارتے ہیں. شیطان کو ہر کسی کو کائن اور یہودہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. ایلن نیل میکسویل نے کہا, اسے صرف اہل آدمیوں کی ضرورت ہے جو خود کو واضح دار اور بے غرض تصور کرتے ہیں. اس سوال کے لیے, آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ شیطان ہمیں اپنی زندگیاں, ٹافیوں اور چیمپئن شپ کے لیے بیچنے کو کہے گا. مسیح ہمیں اپنے گناہوں کو بے مول بدلنے کے لیے, اس کی صورت خود پر لینے کے لیے اور ہماری پہچان میں ان سب کے دلوں میں یہ لے جانے کو کہتا ہے. اس کے لیے ہم وہ سب پا سکتے ہیں جو ہمارا باپ رکھتا ہے, جس کا ہمیں بتایا گیا ہے کہ زمین میں تمام خزانوں کو ملا کر بھی اس سے زیادہ ہے. کیا آپ اس کا تصور بھی کر سکتے ہیں؟ نکراگوا کے ایک حالیہ دور میں نے ایک غریب خاندان کے گھر میں ایک کتبہ دیکھا جہاں ہم گئے تھے. اس پر لکھا تھا, میری گواہی میرا سب سے قیمتی ترین اثاثہ ہے. میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. میری گواہی میری جان کا خزانہ ہے اور اپنے دل کی سالمیت میں آپ کے ساتھ اپنی گواہی چھوڑتا ہوں کہ یہ کلیسیا خدا کی سچی کلیسیا ہے, کہ ہمارا نجات دہندہ اس کا سربراہ ہے اور اس کی رہنمائی اپنے منتخب نبی کے ذریعے کرتا ہے. یسوع کے نام میں آمین.
While recently touring the beautiful
Brigham City, Utah کی خوبصورت ہیکل کا دورہ کرنے کے دوران مجھے ایک تجربہ یاد آیا, جب میں تاریخی لائے ہوائی ہیکل کے اوپن ہاؤس اثر نو تقدیس اور ثقافتی تقریبات کے معاون کار کے طور پر خدمت سر انجام دے رہا تھا. نہایت زیادہ مرمت کے کام کی تکمیل سے کئی ماہ پہلے مجھے شعبۂ ہیکل کے منتظم اعلیٰ ایلڈر ولیم ڈبلیو واکر اور اس کے شعبۂ ہیکل کے ساتھیوں کے ہمراہ ہیکل کا دورہ کرنے کے لیے دعوت دی گئی. مزید برآں جنرل ٹھیکیداری فرم کے مختلف اراکین بھی موجود تھے. دورے کا مقصد جزوی طور پر سنجام دیے گئے کام کی ترقی کا اور معیار کا جائزہ لینا تھا. اس دورے کے وقت تقریباً 85% کام مکمل ہو چکا تھا. جب ہم ہیکل کے اندر پھرے میں نے ایلڈر واکر اور اس کے ساتھیوں کو دیکھا اور سنا. جب انہوں نے کام کا معائنہ کیا اور جنرل ٹھیکیدار سے گفتگو کی میں نے مشاہدہ کیا کہ جب ہم کمرہ بہ کمرہ پھر رہے تھے ایک آدمی گاہے گاہے اپنے ہاتھ دیواروں پر پھیر رہا تھا. چند مرتبہ ایسا کرنے کے بعد وہ اپنی انگلیوں کو آپس میں رگڑتا اور پھر جنرل ٹھیکیدار کو مخاطب ہوتا اور کہتا, میں دیوار پر کھردرا پن محسوس کر رہا ہوں. کھردرا پن ہیکل کا معیار نہیں ہے, آپ کو اس دیوار کو دوبارہ رگڑنے اور پالش کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیکیدار نے ہر مشاہدے کو فرش شناسی سے لکھ لیا. جب ہم ہیکل کے ایسے حصے میں پہنچے جسے چند لوگ ہی دیکھ سکتے تھے, اس آدمی نے ہمیں روکا اور حال ہی میں لگائی گئی ایک منکش شیشے والی کھڑکی کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی. اس کھڑکی کی پیمائش تقریباً 2 فٹ چوڑی اور 6 فٹ لمبی تھی, اور اس میں جیومیٹری اشکال کے منکش شیشے لگے ہوئے تھے. اس نے 2 انچ کے ایک مربع شکل کے منکش شیشے کی طرف اشارہ کیا جو کہ سچے نمونے کا حصہ تھا, اور کہا, یہ مربع ٹیڑھا ہے. میں نے مربع کو دیکھا اور میری آنکھوں کو بالکل ٹھیک لگا. تاہم ہاتھ میں ایک پیمائش کے آلے کے ساتھ قریب معائنہ کرنے پر میں دیکھ سکتا تھا کہ وہاں ایک خامی تھی, اور یہ چھوٹا مربع حقیقتاً 1 انچ کا 8واں حصہ ٹیڑھا تھا. تب پھر ٹھیکیدار کو ہدایت کی گئی کہ اس کھڑکی کو بدلنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ ہیکل کے معیار کے مطابق نہ تھی. میں قبول کرتا ہوں کہ میں کچھ حیران تھا کہ ایک تقریباً ناقابل نوٹس نہایت چھوٹے نقص کے ساتھ ایک پوری کھڑکی کو بدلا جا رہا تھا. یقیناً ہیکل میں اس کھڑکی کو دی گئی الگ تھلگ جگہ پر شاید ہی کوئی کبھی جانے گا یا کبھی کوئی توجہ دے گا. اس دن جب میں گاڑی چلاتے ہوئے گھر آیا, میں نے اس پر غور کیا جو میں نے اس تجربے کے دوران سیکھا تھا, یا شاید جو میں نے اپنے خیال میں سیکھا تھا. یہ کئی ہفتے بعد تک نہ تھا جب مجھے تکمیل شدہ ہیکل کا دورہ کرنے کے لیے دوبارہ بلایا گیا کہ میرے سابقہ دورہ کے تجربہ کا فہم اور زیادہ واضح ہوا. جب میں مکمل طور پر اثر نو تزئین کی گئی لائی ہوائی ہیکل میں داخل ہوا, میں اس کی خوبصورتی اور فنش کوالٹی سے مغلوب ہو گیا. اب میری توقع کے معترف ہو سکتی ہیں جب میں کھردی دیواروں اور نقش شدہ کھڑکی کے پاس گیا کہ ٹھیکیدار نے دیوار کو دوبارہ سے رگڑا ہے کہ کھڑکی واقعی تبدیل کر دی گئی ہے. جب میں کھردی دیوار کے پاس پہنچا, میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ خوبصورت وال پیپر اب دیواروں کی زینت تھا. میری پہلی سوچ تھی تو کیا ٹھیکیدار نے اسے کھردرے پن کا علاج کیا ہے اور اسے ڈھانپ دیا, مگر نہیں, میں نے جانا کہ دیواروں پر وال پیپر لگانے کا منصوبہ شروع سے تھا. میں حیران ہوا کیونکہ ایک چھوٹے غیر محسوس خود دیکھا حصے کا معاملہ اٹھایا گیا. اگر وال پیپر نے اسے ڈھانپ ہی دینا تھا, تب میں بڑے شوق کے ساتھ اس جگہ پر گیا جہاں پر نقش شدہ کھڑکی واقع تھی, اور فرش سے چھت تک ایک خوبصورت گملے میں لگے پودے کو کھڑکی کے سامنے دیکھ کر ششتر آ گیا. میں نے پھر سوچا تو ٹھیکیدار نے چھوٹے ٹیڑھے مربع کا علاج کیا, اس نے اسے چھپا دیا. جب میں تھوڑا اور نزدیک ہوا, میں نے پودے کے پتوں کو پیچھے ہٹایا اور مسکرا دیا جب میں نے دیکھا کہ کھڑکی واقعی بدل دی گئی تھی. سابقہ چھوٹا ٹھیڑھا مربع نمونے میں اب بالکل ہموار اور صاف ستھرا موجود تھا. میں نے جانا کہ کھڑکی کے سامنے پودا رکھنے کا منصوبہ اندرونی سجاوٹ کا ہمیشہ سے حصہ رہا تھا. ہلکے سے کھدرے پن کے ساتھ دیوار, ایک ہلکے ٹیڑھے پن کے ساتھ کھڑکی پر اضافی کام, اور حتیٰ کہ تبدیلی کی ضرورت کیوں تھی, بلکہ چند انسانی آنکھیں یہاں شاید ہی یہ جانتے. ایک ٹھیکیدار سے ایسے اعلیٰ معیار کا تقاضا کیوں کیا گیا؟ جب میں نے گہری سوچ میں ہیکل سے نکلا, میں نے اپنا جواب پا لیا جب میں نے اوپر کی طرف اثر نو مکمل کی گئی بیرونی سجاوٹ کو دیکھا اور یہ الفاظ دیکھے, خداوند کو پاکیزگی, خداوند کا گھر. اس کلیسیا کی ہیکلیں بالکل ویسی ہیں جیسے ان کا اعلان کیا جاتا ہے. یہ مقدس عمارات ہمارے استعمال کے لیے تعمیر کی جاتی ہے, اور ان کی چار دیواری میں مقدس اور بچانے والی رسومات کی جاتی ہیں, مگر یہ گھر کس کا ہے اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. تعمیر کی مختص ترین تفصیلات کے لیے بھی ٹھیک ٹھیک معیار کو تقاضا کرنے سے ہم نہ صرف خداوند یسوع مسیح کے لیے اپنی محبت اور عزت ظاہر کرتے ہیں, بلکہ ہم سب دیکھنے والوں پر واضح کرتے ہیں کہ ہم اس کی توقیر اور پرستش کرتے ہیں جس کا یہ گھر ہے. جوزف سمت کو ناو میں ہیکل تعمیر کرنے کے لیے دیے گئے مکاشفے میں خداوند نے ہدایت کی, تم آؤ اپنے سارے سونے اور اپنی چاندی اور اپنے قیمتی پتھروں اور اپنے سارے نوادرات کے ساتھ, ان سب کے ساتھ جو نوادرات کا علم رکھتے ہیں, اور زمین کے قیمتی درخت لاؤ, اور میرے نام میں ایک گھر تعمیر کرو قادر مطلب کے رہنے کو. پرانی عہد نامے میں سلیمان بادشاہ کے نمونہ کی یہ پیروی کرتا ہے جب اس نے صرف بہترین سامان اور کاریگری استعمال کرتے ہوئے خداوند کے لیے ہیکل کی تعمیر کی. آج ہم اسی نمونہ کی پیروی کرتے ہیں مناسب جدت کے ساتھ جاری رکھتے ہوئے جب ہم کلیسیا کی ہیکلیں تعمیر کرتے ہیں. میں نے سیکھا کہ اگرچہ فانی آنکھیں یہاں شاید کبھی بھی ایک نقص کو محسوس دیکھیں یا محسوس کریں, خداوند ہماری کوششوں کے معیار کو جانتا ہے اور آئے کہ ہم نے اپنی بہترین کوشش کی ہے یا نہیں. ایسا ہی عقل کی برکات کے لیے، ایک اہل زندگی گزارنے کے لیے، ہماری ذاتی کاوشوں کے لیے سچ ہے۔ خداوند نے مشورہ دی ہے، اور جتنا بھی میرے لوگ میرے لیے میرے نام میں گھر تعمیر کریں، وہ کسی بھی ناپاک چیز کو اس میں نہ آنے دیں کہ یہ ناپاک کیا جائے، میرا جلال اس پر ٹھہرے گا۔ ہاں، اور میری حضوری وہاں ہوگی، کیونکہ میں اس میں آؤں گا، اور سب پاک دل جو اس میں آئیں گے خدا کو دیکھیں گے۔ مگر اگر یہ ناپاک کیا جائے تو میں اس میں نہیں آؤں گا، اور میرا جلال وہاں نہ ہوگا، کیونکہ میں ناپاک ہیکلوں میں نہیں آؤں گا۔ ٹھیکے دار کی مانیں، جب ہم اپنی زندگیوں میں ایسے عناصر سے باخبر ہوتے ہیں جب خداوند کی تعلیمات سے متضاد ہیں، جب ہماری کاوشیں بہترین سے کم ہوتی ہیں، ہمیں اسے درست کرنے کے لیے تیزی سے حرکت میں آنا چاہیے جو غلط ہے، یہ پہچانتے ہوئے کہ ہم خداوند سے اپنے گناہ نہیں چھپا سکتے۔ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اپنے گناہوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھو، آسمان خود کو پیچھے ہٹا لیتا ہے اور خداوند کا روح رنجیدہ ہوتا ہے۔ میں نے یہ بھی سیکھا کہ اس کلیسیا میں ہیکل کی تعمیر کے لیے لاگو ایسے اعلیٰ معیار ایک نمونہ ہے، رتا کی علامت ہے کہ ہمیں اپنی زندگیاں کیسے گزارنی چاہئیں۔ ہم انفرادی طور پر پولس رسول کی ابتدائی کلیسیا کو دی گئی تعلیمات کو لاگو کر سکتے ہیں، جب اس نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا ہیکل ہو، اور یہ کہ خداوند کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ اگر کوئی خدا کے مقدس گھر کو برباد کرے گا تو خدا اسے برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا ہیکل پاک ہے جو کہ تم ہو۔ ہمیں سے ہر ایک اعلیٰ ترین سامان سے بنا ہے، اور ہم خداوند کا موجزانہ نتیجہ ہے۔ تاہم جب ہم جواب دہی کے دور سے گزر جاتے ہیں اور گناہ اور آزمائش کے میدان جنگ پر قدم رکھتے ہیں، ہمارے اپنے مقدس مقدس کو تزئین اور مرمت کے کام کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ شاید ہمارے اندر ایسی دیواریں ہوں جو کھرد رہی ہیں، انہیں رگڑنے کی ضرورت ہے، ہماری جانوں کی کھڑکیاں جن کو تبدیلی کی ضرورت ہے تاکہ ہم پاک مقامات پر کھڑے ہو سکیں۔ شکر ہے کہ ہیکل کے جن معیارات پر پورا اترنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے اور کاملیت کے نہیں ہیں، اگرچہ ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، بلکہ ہم احکامات کی بجاوری کر رہے ہیں اور یسوع مسیح کے شاگرد کے طور پر رہنے کی اپنی بہترین کوشش کر رہے ہیں۔ یہ میری دعا ہے کہ ہم سب اپنی بہترین کوشش کرتے ہوئے، زوری بہتری لاتے ہوئے، اور نقائص اور حامیوں کو دور کرتے ہوئے ہیکل کی برکات کے اہل رہیں، تاکہ خداوند کا روح ہمیشہ ہمارے اندر ہو۔ یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔
دس برس پہلے جب میری بیوی کیتھی اور میں ساو پاولو برازیل میں رہتے تھے، صدر ڈیوڈ میریٹ ساو پاولو مشن کی صدارت کر رہے تھے، اور اس کی بیوی نیل اور ان کے بیٹے ویل ویزلے اور ٹریس ہمارے قریب رہتے تھے۔ انہوں نے نبی کی آواز کو لب بیک کہتے ہوئے اپنا گھر، اپنا کاروبار اور خاندان کے افراد کو پیچھے چھوڑا اور مشن پر آ گئے۔ ایک دن صدر میریٹ نے مجھے فون کیا کہ ان کی لاڈلی 21 سالہ بیٹی جارجیا، جو انڈیانا یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی، ٹرک کے حادثے میں زخمی ہو گئی ہے، اور ابتدائی خبروں میں بتایا گیا کہ حالت بہتر ہے، لیکن بعد میں اچانک طبیعت بہت ہی خراب ہو گئی۔ خاندان اور دوستوں نے جارجیا کے ساتھ معجزے کے لیے روزے رکھے اور دعائیں کرنے شروع کی۔ اس کی ماں نے فوراً سفر شروع کر دیا۔ اگلے دن انڈیانا پہنچنے پر وہ اپنے بڑے بچوں سے ملی۔ انہوں نے اشکبار ہوتے ہوئے وضاحت کی کہ جب جارجیا فوت ہوئی تو وہ اس کے پاس ہی تھے۔ میں نے میریٹ خاندان کو اس تجربے کے موقع پر اور اس کے بہت سالوں کے بعد بھی دیکھا۔ وہ آنسو بہاتے تھے، انہوں نے دعا بھی کی، انہوں نے جارجیا کے بارے بات چیت بھی کی، انہوں نے سخت تکلیف اور اداسی کو محسوس کیا، مگر ان کے ایمان نے لغش نہ کھائی۔ ایمان کا تحفہ ایک بیش قیمت روحانی بخشش ہے، ہمیشہ کی زندگی یہ ہے، یسوع نے دعا کی، کہ وہ تجھ خدا واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ ہمارا ایمان خدا ہمارے باپ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح پر مرکوز ہے، ہمارا نجات دہندہ اور مخلصی دینے والا ہے، اور یہ ہمارے اس علم سے اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے جب ہم یہ جانتے ہیں کہ مورمن کی کتاب خدا کا کلام ہے اور آج کے انبیاء اور رسول کہانت کی کنجیاں رکھتے ہیں. ہم اس ایمان کی قدر کرتے ہیں اور اس کو مضبوط کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور اپنے ایمان کے دفاع کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں جو ہماری طاقت میں ہے. پترس رسول نے بھی اس کو تمہارے آزمائے ہوئے ایمان کی طرح بتایا ہے. اس نے اس کا تجربہ کیا ہے. یسوع کے ان الفاظ کو یاد کریں، شماؤن، شیطان نے تم کو مانگ لیا تاکہ گھیو کی طرح پھٹکے، مگر میں نے تیرے لیے دعا کی ہے کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے. بعد میں پترس نے دوسروں کو بھی حوصلہ دیا، اس کو نوکھی بات نہ سمجھو. اس نے کہا، جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تمہیں بھڑکی ہے، یہ سمجھ کر اس سے تعجب نہ کرو. یہ بھڑکتی ہوئی آزمائشیں آپ کو مضبوط کرنے کے لیے تیار کی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں اتنی طاقت ہوتی ہے وہ خدا کے بیٹے پر آپ کے اعتماد کو ختم یا تباہ کر سکتی ہیں اور آپ کے ان وعدوں کو کمزور کر سکتی ہیں جو آپ نے خدا کے ساتھ باندھے ہیں. اکثر یہ آزمائشیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے. وہ ہماری کمزوریوں، خامیوں اور حساسیت یا ان چیزوں میں جڑ پکڑتی ہیں جو ہمارے لیے انتہائی اہم ہیں. کسی ایک کے لیے اصلی مگر قابل برداشت امتحان کسی دوسرے کے لیے بھڑکتی ہوئی آزمائش ہے. ہم کس طرح قائم رہ سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان جاتا نہ رہے؟ ایمان کی آزمائش کے دوران تجربہ کرتے ہیں. آپ اپنے آپ کو ان چیزوں میں ڈبو دیں جو آپ کے ایمان کے مرکز کو تعمیر کرنے میں مدد دیں. آپ مسیح پر ایمان کی مشق کریں، دعا کریں، صحائف پر غور و خوض کریں، توبہ کریں اور حکموں پر عمل کریں، اور آپ دوسروں کی خدمت کریں. جب آپ ایمان کی کسی بھی قسم کی آزمائش کا سامنا کریں تو کلیسیا سے دور مت ہوں. ایمان کی آزمائش کے دوران اپنے آپ کو خدا کی بادشاہت سے دور کرنے سے مراد اپنے آپ کو سلامتی سے دور اور خود کو طوفان کے سامنے کرنا ہے. پالوس رسول نے فرمایا کہ اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے ہو. کلیسیا کی عبادت گاہ کے اندر ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، ہم دعاؤں کے جواب پاتے ہیں، موسیقی کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، ہم دوسرے کی خدمت کرتے ہوئے اور خداوند کا روح محسوس کرتے ہیں، ہم سیکرمنٹ لیتے ہیں، کہانت کی برکات پاتے اور ہیکل میں شرکت کرتے ہیں. خداوند فرماتا ہے، رسومات میں خدا کی طاقت کا ظہور ہوتا ہے. جب آپ ایمان کی آزمائش کا مقابلہ کرتے ہیں، خدا کے گھرانے کی حفاظت میں تحفظ کے ساتھ رہیں. یہاں پر ہمیشہ آپ کے لیے جگہ ہے. کوئی بھی آزمائش اتنی بڑی نہیں کہ ہم مل کر اس پر غالب نہ آ سکیں. صدر تھامس ایس مانسن نے کہا، معاشرتی اخلاقی اقدار بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں. رویے جو کبھی نامناسب اور غیر اخلاقی تصور کیے جاتے تھے، اب بہت سوں کے لیے قابل قبول تصور کیے جاتے ہیں. کلیسیا میں بہت سارے نوجوان اکیلے ہیں جو اپنی بلوغت کے ابتدائی سالوں میں بہت آگے ہیں، اگرچہ اپنی موجودہ زندگی کو اس سے مختلف پاتے ہیں جس کی وہ تمنا رکھتے تھے. وہ پاک دامنی کے قانون پر عمل کرتے ہیں یا ان کے ایمان کی آزمائش ہو سکتی ہے. میں مسیح کے ان شاگردوں کے لیے گہری عقیدت اور تحسین کا اظہار کرتا ہوں. خدا نے حکم دیا تھا کہ تخلیق کرنے کی مقدس قوتوں کا استعمال صرف قانونی طور پر شادی شدہ مرد اور عورت کے مابین ہی ہونا چاہیے. نئے عہد نامہ میں منجی نے اپنے پیروکاروں کے لیے معیار کو اور بھی بلند کر دیا. جب اس نے اعلان کیا، تم میں سے کوئی بھی جو کسی عورت پر بری نگاہ دیکھتا ہے اسے اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا ہے. اس نے ہمیں دوسروں کو قصوروار نہ ٹھہرانا سکھایا، بلکہ وہ براہ راست کہنے سے خوفزدہ نہ تھا. جا، اس نے کہا، اور پھر گناہ نہ کرنا. ہماری ایک خاندانی دوست ہیں، غالباً آپ اس جیسی کسی عورت کو جانتے ہوں یا شاید آپ اس کی مانند ہوں. کلیسیا میں ہمیشہ وفادار، کلیسیا میں بڑی شرافت سے خدمت کرتی ہے. اس کو پیشہ ورانہ طور پر سراہا جاتا ہے، اس کا خاندان اس کی ستائش کرتا ہے، اور اگرچہ وہ شادی اور بچوں کی تمنا رکھتی ہے، اور ابھی تک اکیلی ہے. میں نے فیصلہ کیا, اس نے کہا اپنا بھروسہ یسوع مسیح پر رکھوں. میرا ایمان ہے کہ کوئی برکت روکی نہیں جائے گی, اور جب میں اپنے عہد سے بشمول پاک دامنی کا قانون ہے اس سے وفادار رہوں. ایک اور دوست نے اپنی سخت تعلیمی تربیت کے بعد ایک کامیاب مشن کی خدمت کی اور خاندان کی امید رکھتا ہے. اس کے ایمان کی آزمائش یہ ہے کہ وہ ہم جنسی کی طرف راغب ہے. اس نے حال ہی میں مجھے لکھا, میری مبشرانہ برکات میں میرے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ میں ایک روز اپنا خاندان رکھوں گا, خواہ اس زندگی میں یا اگلی زندگی میں مجھے نہیں معلوم, مگر میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو خداوند کی معودہ برکات کو روک دے. پاک دامنی کے قانون کے مطابق زندگی گزارنا ایک چنوتی ہے, مگر کیا زمین پر ہم مسائل کا سامنا نہیں کرنے آئے اور خدا سے اپنی محبت اور عزت دکھانے کے لیے اس کے حکموں پر عمل پیرا ہونے کے بعد مجھے اچھی صحت, انجیل پیار کرنے والا خاندان اور خیرخواہ دوست عطا کیے گئے. دنیا احتجاج کرتی ہے, آپ اتنی زیادہ توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ خداوند جواب دیتا ہے کہ کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے بلند ہے. مسیح کے ان دو پیروکاروں اور ان کی مانند لاکھوں اور لوگوں نے نجات دہندہ کے وعدوں کو محسوس کیا. اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں, جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا. یہاں پر ایک اور آزمائش ہے. ہمیشہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلیسیا کو بدنام اور ایمان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. آج کل وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ایسا کرتے ہیں. کلیسیا کے بارے کچھ معلومات چاہے کتنی ہی قائل کرنے والی کیوں نہ ہوں وہ سچی نہیں ہیں. 1985 میں مجھے ایک ساتھی کا فلوریڈا میں میرے کاروباری دفتر میں آنا یاد ہے. اس کے پاس ٹائم میگزین کا ایک مضمون جس کا عنوان چیلنجنگ مورمنزمز روٹس تھا. اس میں حالیہ دریافت ہونے والے خط کے بارے میں لکھا تھا, جس کے بارے کیا اثر آئی تھی کہ یہ مارٹن ہیرس نے لکھا تھا, جو جوزف سمتھ کے مورمن کی کتاب کے اوراق پانے کے بیان سے متضاد تھا. میرے ساتھی نے کہا کیا یہ نئی خبر مورمن چرچ کو تباہ کر دے گی؟ اس مضمون میں ایک شخص کا حوالہ دیا گیا تھا جس نے کہا کہ وہ اس دستاویز کے سبب چرچ چھوڑ رہا ہے. بعد میں دوسروں نے بھی اس رپورٹ کی وجہ سے چرچ چھوڑ دیا. مجھے یقین ہے کہ یہ ان کے ایمان کی آزمائش تھی. چند ماہ بعد ماہرین نے اس بات کا پتہ چلایا اور جال ساز نے اعتراف بھی کیا کہ وہ خط مکمل طور پر فراڈ تھا. میں حقیقی امید کے ساتھ اس بات کو یاد کرتا ہوں کہ جو اس دھوکے کی وجہ سے کلیسیا چھوڑ گئے تھے وہ واپس آ گئے ہوں گے. چند ایک اپنے ایمان کے بارے سوال کرتے ہیں جب وہ کلیسیا کے ایک رہنما کے بیان کو پڑھتے ہیں جو کئی دہائیوں پہلے دیا گیا اور جو ہماری تعلیمات کے لیے غیر موضوع ہے. وہاں ایک اہم اصول ہے جو کلیسیائی تعلیمات کی نگرانی کرتا ہے. یہ تعلیم صدارتی مجلس اعلیٰ اور 12 رسولوں کے تمام کے تمام 15 ارکان سے سکھائی جاتی ہے. یہ کسی خطاب کے غیر واضح پیراگراف میں چھپی نہیں ہے. حقیقی اصول کثرت سے بتائے جاتے ہیں. ہماری تعلیمات کو ڈھونڈنا مشکل نہیں. کلیسیائی رہنما دیانتدار مگر غیر کامل لوگ ہیں. مارونی کے الفاظ کو یاد رکھیں, میری خامی کے باعث مجھ نہ ہی میرے باپ پر اس کی خامی کے باعث, بلکہ خدا کے شکر گزار ہوں کہ اس نے تم پر ہماری خامیاں ظاہر کیں تاکہ ہماری نسبت زیادہ حکمت سیکھو. جوزف سمتھ نے کہا, میں نے تمہیں کبھی نہیں کہا کہ میں کامل ہوں, مگر ان مکاشفات میں کوئی غلطی نہیں جو میں نے تمہیں سکھائی ہیں. کلیسیا یسوع مسیح برائے مقدسی نے آخری ایام کی تاریخ اور منزل کے معجزہ اور منزل خدا کے ہاتھ کو صرف روحانی تحقیق کے شیشوں سے ہی سمجھا جا سکتا ہے. صدر عزرا ٹیفٹ بینسن نے کہا, ہر ایک شخص کو آخرکار ایمان کی دیوار سے سہارا ملتا ہے اور وہاں اس کو لازمی طور پر قائم رہنا ہوتا ہے. جب یہ آپ کے ساتھ ہو اس پر حیران نہ ہو. بنیادی طور پر آزمائشیں آنے والی ہیں. اس میں روحانی تکلیف, پریشانی, نیند کے بغیر راتیں اور آنسوؤں سے بھرے تکیے ہو سکتے ہیں. مگر ہماری آزمائشیں کوششیں کریں کہ روحانی طور پر مہلک نہ ہوں. یاد رکھو میں تمہیں اپنی تعمیر کی بنیاد اس مخلصی دینے والے کی چٹان پر رکھتا ہوں جو کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے، تاکہ ابلیس طوفانی ہوائیں اور گرد باد میں اپنے تیر چلائے، جہاں جب اس کے اولے اور خوفناک طوفان تم سے ٹکرائیں تو یہ تم پر غالب آ کر تمہیں بدحالی کی خلیج اور نہ ختم ہونے والے عذاب میں نہ کھینچ لائیں، چونکہ تم اس چٹان پر تعمیر ہوئے ہوگے جو پختہ بنیاد ہے، ایک ایسی بنیاد جس پر اگر آدمی بنیاد ڈالے تو وہ نہ گرے گا، شدید آگ کی مانت جو لوہے کو سٹیل میں بدلتی ہے۔ جب ہم ایمان کی پر آتش آزمائشوں میں وفاداری سے قائم رہتے ہیں تو ہماری روحانی طور پر خالص اور مضبوط ہوتے ہیں۔ ایلڈر ڈی ٹاڈ کرسٹوفرز نے وضاحت کی، اس نے اپنی ذاتی آزمائش سے کیا سیکھا، اگرچہ میں نے تکلیف کاٹی پھر بھی جب میں واپس مڑ کر دیکھتا ہوں تو میں شکر گزار ہوتا ہوں کہ میرے مسئلے کا کوئی جلد حل نہ تھا۔ میں اپنے نجات دہندہ کو جانتا ہوں اور اپنے آسمانی باپ کو اس طرح سے اور اس حد تک کہ شاید کسی اور طرح سے ایسا نہ ہوتا۔ میں نے اپنے پورے دل سے خداوند پر بھروسہ کرنا سیکھا ہے۔ پطرس نے یہ تجربات ایسے بیان کیے ہیں، سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمتی۔ مرونی نے اس طرح کی گواہی کا اضافہ کیا، آپ کے ایمان کی آزمائش۔ میں نے میریٹ خاندان کی کہانی سے شروع کیا تھا، پچھلے ہفتے کیتھی اور ان کے ساتھ جارجیا کی قبر پر ملے۔ 10 برس بیت گئے، خاندان کے ارکان اور دوستوں نے جارجیا کی یادوں اور اس سے محبت کے بارے بات چیت کی اور اس کی زندگی کو کی یاد کو منانے کے لیے سفید غبارے تھے۔ آنسوؤں کے درمیان جارجیا کی ماں بڑی نرمی سے بڑے ہوئے ایمان اور فہم کے بارے میں بولیں جو اس کو ملا تھا، اور جارجیا کے باپ نے خاموشی سے مجھے اس مودا گواہی کے بارے میں بتایا جو اس کو ملی تھی۔ ایمان کے ساتھ ایمان کی آزمائشیں آتی ہیں۔ بڑھے ہوئے ایمان کو لاتے ہوئے نبی جوزف سمتھ کو خداوند کی تسلی بخش یقین دہانی آپ کے لیے بھی وہی ہے اور وہی وعدے ہیں جو آپ کے ساتھ آپ کے ایمان کی آزمائش میں کرتا ہے۔ قائم رہو، خوف نہ کرو، کیونکہ خدا تمہارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ یہ مقدس گواہی میں یسوع مسیح کے نام میں دیتا ہوں، آمین۔
We express our deepest gratitude to all who have spoken or participated in any way.
انہوں نے اس میں شمولیت کی اور خاص طور پر یوتھ کوائر کے لیے بھی، اور بھائیوں کو یاد کرواتے ہیں کہ کہانتی مجلس جو ہے وہ 6 بجے ماؤنٹن ٹائم کے مطابق ہوگی، اور مورمن ٹیبرنیکل کوائر کی برائڈ کاسٹ کل ہوگی، اور اتوار کی صبح کا سیشن اس کے بعد شروع ہوگا۔ ابھی ہم ایلڈر ڈیلن ایچ اوکس جو 12 رسولوں کی جماعت سے ہیں وہ ہمارے اختتامی مقرر ہوں گے، اور ان کے پیغام کے بعد کوائر گیت گائے گی آن دا ڈے آف جوائے اینڈ گلیڈنس، اور اختتامی دعا 70 کے ایلڈر ہوزے الانسو کریں گے۔
ہم سب کو وہ احساسات یاد ہیں جب ایک چھوٹا سا بچہ ہاتھ اٹھا کر ہم سے مدد مانگتا ہے۔ ہمارے آسمانی باپ ہمیں یہ جذبات اس لیے دیتا ہے کہ ہم اس کے بچوں کی مدد کرنے میں خود کو مجبور سمجھیں۔ برائے مہربانی جب میں آپ سے ان بچوں کے تحفظ اور فلاح کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو ان جذبات کو یاد رکھیں۔ میں بشمول نجات کے منصوبہ کے یسوع مسیح کی انجیل کی مطابقت سے بات کر رہا ہوں، یہی میری بلاحٹ ہے۔ مقامی لیڈروں کی ایک مخصوص علاقے کی ذمہ داری ہوتی ہے، جیسے ایک وارڈ یا سٹیک، لیکن ایک رسول پوری دنیا میں گواہی دینے کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے۔ ہر قوم میں، ہر نسل میں، اور خدا کے تمام بچوں میں۔ گو کہ میں سیاسی حوالے سے بات نہیں کر رہا،
مگر میں بچوں کی بھلائی کے بارے میں شہریوں، عوامی نمائندوں اور پرائیویٹ اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کے چناؤ کے بارے میں بات کیے بغیر اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتا۔ ہم سب نجات دہندہ کے حکم کے تلے ہیں کہ ایک دوسرے سے محبت اور بھلائی کریں، خاص طور پہ ان سے جو اپنا خیال خود نہیں رکھ سکتے۔ بچے نہایت آسانی سے ظلم کا ہدف بن جاتے ہیں، وہ خود کو اپنی حفاظت کرنے کی قوت نہیں رکھتے اور ان چیزوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتے جو ان کی بھلائی میں بہت اہم ہیں۔ بچوں کو دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے لیے بولیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ فیصلہ کرنے والے اپنی خود غرض دلچسپیوں کی بجائے بچوں کی دلچسپیاں آگے رکھیں۔ پوری دنیا میں بچوں کے خلاف بڑوں کے جرائم اور خود غرضی دیکھ کر بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ کچھ جنگ زدہ ملکوں میں بچوں کو اغوا کر کے مخالف فوجوں کے خلاف فوجیوں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق ہر سال 20 لاکھ بچوں کو عصمت فروشی اور فحاشی کے ذریعے زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ نجات کے منصوبے کے نقطہ نظر سے سب سے بڑی زیادتیوں میں ایک انہیں ان کی پیدائش سے انہیں محروم کرنا ہے۔ پوری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے۔ امریکہ میں شرح پیدائش پچھلے 25 سالوں میں کم ترین ہے۔ زیادہ تر یورپی اور ایشیائی ممالک میں شرح پیدائش شرح اموات سے کہیں کم ہے۔ یہ صرف ایک مذہبی مسئلہ نہیں ہے، جیسے جیسے چڑھتی نسل تعداد میں کم ہوتی جاتی ہے، تہذیبیں اور حتیٰ کہ قومیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں اور بالآخر مٹ جاتی ہیں۔ اس گرتی شرح پیدائش کی ایک وجہ اس قاطع حمل ہے۔ پوری دنیا میں اندازاً ہر سال 4 کروڑ اس قاطع حمل ہوتے ہیں۔ بہت سے قوانین اس کی اجازت دیتے ہیں، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ بہت بڑی بدی ہے۔ ایسی ہی ایک اور چیز پیدائش سے پہلے بچوں کو نقصان پہنچانا ہے، جو ماں کی کم خوراکی یا ناجائز ادویات کے استعمال سے ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا طنز ہے کہ کتنے بچے پیدائش سے پہلے ہی ختم یا زخمی کر دیے جاتے ہیں، جبکہ کتنے ہی بانک چوڑے بچوں کو گود لینے کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ پیدائش کے بعد بچوں سے زیادتی یا نظر اندازی عوامی طور پر نظر آتی ہے۔ پوری دنیا میں تقریباً 80 لاکھ بچے اپنی 5ویں سالگرہ سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، زیادہ تر ایسی بیماریوں سے جن کا علاج اور جن سے بچاؤ ممکن ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق کم خوراکی کے باعث 4 میں سے 1 بچے دماغی اور جسمانی طور پر اپنی مکمل نشوونما تک نہیں پہنچتے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں رہنے اور سفر کرنے کے بعد ہم کلیسیا یا لیڈر ایسا دیکھتے ہیں۔ پرائمری کی صدارت ہمیں بتاتی ہے کہ بچے ایسے حالات میں رہتے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ فلپائن میں ایک ماں یہ کہتی ہے، کبھی ہمارے پاس کھانے کے لیے پیسے ہوتے ہیں اور کبھی نہیں، لیکن کوئی بات نہیں، کیونکہ اس وجہ سے میں اپنے بچوں کے ایمان کے بارے میں سکھا سکتی ہوں۔ ہم اکٹھے ہو کر آنت کے لیے دعا کرتے ہیں اور بچے دیکھتے ہیں کہ خدا ہماری مدد کرتا ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں پرائمری میں کام کرنے والوں نے ایک بچی کو دیکھا۔ اس بچی نے دھیمی آواز میں کہا کہ اس کی ماں نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے اور نہ ہی دادی، صرف ایک دادا ہے جو اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اس برے اعظم پر عام ہے جہاں کتنے ہی دیکھ بھال کرنے والے ایڈز سے مر چکے ہیں۔ حتیٰ کہ امیر ممالک میں بھی بچے نظر اندازی کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں۔ غریبی میں بڑھنے والے بچوں کو صحت مندی اور تعلیم کے مواقع بھی کم ملتے ہیں۔ وہ سماجی اور جسمانی لحاظ سے مشکل حالات میں ہوتے ہیں۔ ایلڈر جیفری آر ہالینڈ نے حال ہی میں ایک واقعہ سنایا، ایک پولیس افسر کا جو چرچ کا ممبر تھا۔ ایک ایسی جگہ وہ گیا جہاں 5 بچے اکٹھے بغیر بستر کے گندے فرش پر سونے کی کوشش کر رہے تھے، جہاں پر ان کی ماں اور دوسرے شراب نوشی میں مگن تھے۔ اس گھر میں بچوں کی بھوک کی تسکین کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. ایک عارضی بستر میں ان بچوں کو لٹانے کے بعد اس پولیس افسر نے ان کی حفاظت کے لیے دعا کی. جب وہ باہر جانے لگا تو ان میں سے ایک بچوں نے جو 6 سال کا تھا اس کی ٹانگ پکڑ لی اور اس کی منت کر کے کہنے لگا، خدا را کیا تم مجھے گود لے لو گے؟ ہم اپنے نجات دہندہ کی تعلیم کو یاد کرتے ہیں جب اس نے ایک چھوٹے بچے کو اپنے شاگردوں کے سامنے بٹھایا اور کہا، اور جو کوئی ان چھوٹوں میں سے ایک کو میرے نام میں قبول کرے گا وہ مجھے قبول کرے گا، اور جو کوئی ان میں سے ایک کو جو مجھ میں ایمان رکھتے ہیں ٹھوکر کھلائے گا اس کے لیے بہتر ہوگا کہ چکی کا پارٹ اسی گردن میں ڈالا اور وہ سمندر کی گہرائیوں میں ڈبویا جائے. جب ہم بچوں کو مختلف خطروں سے بچانے کا سوچتے ہیں تو ہمیں ذہنی اظہار رسانی کا بھی سوچنا چاہیے. والدین یا دوسرے دیکھ بھال کرنے والے جو بچوں کو نیچا دکھاتے ہیں، برا سلوک کرتے ہیں یا انہیں بے قیمت محسوس کرواتے ہیں، وہ جسمانی زخم سے کہیں زیادہ بڑا نقصان کرتے ہیں. ایک بچے کو بے قدر و قیمت، پیار سے محروم محسوس کروانا تا دیر رہنے والے زخم لگاتا ہے. مشکل میں مبتلا تمام نوجوان، جس میں ہم جنس پرست بھی شامل ہیں، ہمیں ان کو سمجھنے، ان سے پیار کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ان سے نفرت کرنے کی اور انہیں نیچا دکھانے کی. خدا کی مدد سے ہم توبہ کر سکتے ہیں اور تبدیل ہو سکتے ہیں اور اپنے اور اپنے ارد گرد کے بچوں پر مزید مہربان اور مددگار ہو سکتے ہیں. بچوں کے لیے جسمانی اور جذباتی خطروں میں اس سے بڑا خطرہ کوئی نہیں جو ان کو ان کے والدین اور دیکھ بھال کرنے والوں سے لاحق ہو سکتا ہے. صدر مانسن نے بچوں سے زیادتی کرنے کو قابل نفرت کام کہا ہے. جہاں ایک والدین یا دیکھ بھال کرنے والا بچوں کو جسمانی یا جذباتی طور پر توڑ ڈالتا ہے. جب میں یوٹا کی سپریم کورٹ میں جج تھا تو میں ایسے مقدمات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا تھا. بچوں کی بھلائی میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ ان کے والدین شادی شدہ ہیں یا نہیں، ان کی شادی کی نوعیت اور مدت، اور پھر جس علاقے میں وہ رہتے ہیں وہاں بچوں اور شادوں سے اور شادی سے رکھی جانے والی توقعات. خاندان کے بارے میں دو عالموں نے بیان کیا، تمام تاریخ میں شادی بچوں کے تحفظ اور پرورش کے لیے اہم ترین چیز رہی ہے. اس نے وہ سماجی بندھن مہیا کیے ہیں جو باپ کو اس کے بچوں کے ساتھ ان کی ماں کے ذریعے باندھتے ہیں. تاہم ان جدید وقتوں میں بچوں کے مرکزی کردار کو مٹایا جاتا جا رہا ہے. ہارورڈ کے قانون کے ایک پروفیسر نے شادی اور طلاق کے بارے میں موجودہ قانون اور رویوں کو بیان کیا. شادی کے بارے میں موجودہ امریکن کہانی جو قانون اور ادب میں دکھائی گئی ہے وہ یہ ہے، شادی وہ رشتہ ہے جو خاوند یا بیوی کی خامیوں کو مکمل کرنے کے لیے ہے. جب شادی ایسا نہیں کر سکتی تو پھر کسی کو قصوروار ٹھہرایا نہیں جا سکتا، اور وہ دونوں میں سے اور ان دونوں میں سے کوئی بھی اس رشتے کو ختم کر سکتا ہے. بچے مشکل سے ہی اس کہانی میں ظاہر ہوتے ہیں، اور اگر ہوں بھی تو ایک سائے کے طور پر ہی نظر آتے ہیں. ہمارے کلیسیا افسران نے بتایا، شادی کو فقط اس طرح دیکھنا کہ اس میں اپنی تسکین کے طور پر شامل ہونا چاہیے، اور پہلے ہی مشکل نظر آنے پر اس کو ختم کر دینا سزا کے لائق فیل ہے، خاص طور پر جہاں اس دوران بچوں کو تکلیف ہوتی ہے. طلاق بچوں پر اثر انداز ہوتی ہے. حالیہ سالوں میں آدھی سے زیادہ طلاقیں ان جوڑوں کی تھیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے. بہت سے بچوں کو اپنے والدین کے ساتھ بڑھنے کا موقع ملے اگر وہ خاندان کے اعلامیہ کی الہامی تعلیم پر عمل کریں، جہاں لکھا ہے، والدین کی سنجیدہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے اور اپنے بچوں سے پیار کریں اور ان کی دیکھ بھال کریں. والدین کا مقدس فریضہ ہے کہ بچوں کو محبت اور راست بازی میں پالیں اور ان کی جسمانی اور روحانی ضروریات کے لیے مہیا کریں اور انہیں ایک دوسرے سے پیار کرنا اور خدمت کرنا سکھائیں. بچوں کو سب سے اچھی تعلیم مثال کے ذریعے دی جا سکتی ہے. طلاق شدہ والدین نہ چاہتے ہوئے بھی بچوں کو منفی سبق سکھاتے ہیں۔ ہاں، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بچوں کی بھلائی کے لیے طلاق ضروری ہو جاتی ہے، لیکن ایسے واقعات عام نہیں ہیں۔ زیادہ تر ازدواجی مشکلات میں دونوں کو بچوں کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ خداوند کی مدد سے وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ بچوں کو اس جذباتی اور ذاتی قوت کی ضرورت ہوتی ہے جو دونوں والدین کی موجودگی سے آتی ہے، جو بیاہ اور اپنے اہداف میں ایک ہوں۔ ایک ایسے بچے کے طور پر جس کی پرورش اکیلی ماں نے کی، میں ذاتی تجربے سے جانتا ہوں کہ ہر بار ایسا ممکن نہیں، لیکن جب بھی ممکن ہو اس کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ بچے موجودہ قانون، جسے بنا غلطی کے طلاق کہا جاتا ہے، اس کا سب سے بڑا نشانہ ہے۔ بچوں کے نقطۂ نظر سے طلاق بہت ہی آسان ہے۔ کئی سالوں کی تحقیق کے بعد ایک عالم نے کہا ہے، وہ خاندانی ڈھانچہ جو بچوں کے لیے بہترین نتائج فراہم کرتا ہے، ایک حقیقی ماں اور باپ ہیں جو شادی شدہ رہتے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے ایک مصنف لکھتا ہے، اب جب بیاہوں کی تعداد امریکہ میں کم ہو رہی ہے، تو یہ ثبوت سامنے آ رہے ہیں کہ شادی کا دستور بچوں کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ حقیقت والدین اور ان کو جو والدین بننا چاہتے ہیں، شادی اور طلاق کے بارے میں ضروری رہنمائی دے سکتی ہے۔ سیاستدانوں، قانون دانوں اور سرکاری افسران کو چاہیے کہ وہ اپنی توجہ بچوں کی طرف بڑھائیں بجائے ووٹروں کے اور دوسروں کی دلچسپیاں پوری کرنے کے۔ بچے اس صورت میں بھی نشانہ بنتے ہیں جب شادیاں نہیں ہوتی۔ ہماری نئی نسل کے بارے میں آنے والی رپورٹ میں اس سے دلگیر اور کوئی رپورٹ نہیں کہ تمام پیدائشوں میں سے امریکہ میں 41% ان خواتین سے تھیں جن کی شادی نہیں ہوئی۔ وہ مائیں جن کی شادی نہیں ہوتی بڑی مشکلات کا سامنا کرتی ہیں، اور ثبوت واضح ہے کہ ان کے بچے ان بچوں کی نسبت عدم استفادہ میں ہوتے ہیں جن کے دو والدین ہیں۔ غیر شادی شدہ ماؤں سے پیدا ہونے والے زیادہ تر بچے، 58%، ان میں سے تھے جو ایک ساتھ اکٹھے رہ رہے تھے۔ ایسے جوڑوں کے بارے میں ہم جو کچھ بھی کہیں، لیکن تحقیق یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ان کے بچے عدم استفادہ میں ہوتے ہیں۔ بچوں پر شادی کی مستحکمیت سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ ہم ایسی ہی عدم افادیت ان بچوں کے لیے بھی دیکھ سکتے ہیں جو ہم جنس جوڑوں کے ساتھ پلتے بڑھتے ہیں۔ اس بات میں معاشی سائنس متفق نہیں ہے، اور بات سیاسی طور پر ہی ہوتی ہے، اور ہم بچوں پر اس کے اثر کو جانتے نہیں۔ جیسا کہ نیو یارک ٹائمز کے ایک مصنف نے لکھا، ہم جنس شادیاں ایک سماجی تجربہ ہیں، اور زیادہ تر تجربوں کی طرح اس کے نتائج سمجھنے میں بہت وقت لگے گا۔ میں نے ہر جگہ موجود بچوں کے لیے بات کی ہے۔ کچھ ان مثالوں کو رد کر سکتے ہیں، لیکن کسی کو اس التجا کے خلاف نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کی بھلائی، مستقبل کے لیے فکر مندی بڑھانی پڑے گی، جو کہ ہماری ابھرتی نسل ہیں۔ ہم خدا کے بچوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور اس کی قدرت بھری مدد سے ہم ان کی مدد کے لیے مزید بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ میں اس التجا میں نہ صرف آخری ایام کے مقدسین سے بات کر رہا ہوں، بلکہ تمام مذہبی اعتقاد رکھنے والوں سے، اور ان سے جن کی اقدار اپنی بجائے دوسروں کی بھلائی کو ترجیح دیتی ہیں، خاص طور پہ بچوں کی بھلائی کو۔ مذہبی لوگ نجات دہندہ کے نئے عہد نامے کی تعلیم سے واقف ہیں کہ یہ پاک چھوٹے بچے قابل تعلیم ہونے اور حلیمی میں ہمارے لیے پیروی کرنے والے کردار ہیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، سوائے اس کے کہ تم تبدیل ہو اور چھوٹے بچوں کی طرح بنو، تم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگے۔ تم میں سے جو کوئی اس چھوٹے بچے کی طرح حلیم ہوگا، وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا۔ مارمن کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند نے نیفیوں کو سکھایا انہیں ضرور توبہ کرنی ہے, بپتسمہ لینا اور چھوٹے بچوں کی طرح بننا ہے, ورنہ وہ خدا کی بادشاہی کو میراث میں نہیں پا سکتے. میں دعا کرتا ہوں کہ ہم خود کو چھوٹے بچوں کی طرح حلیم بنائیں گے اور چھوٹے بچوں کے تحفظ کے لیے آگے بڑھیں گے, کیونکہ وہ ہمارا, ہماری کلیسیا اور ہماری قوم کا مستقبل ہیں. یسوع مسیح کے نام میں آمین.
ہمارے پیارے آسمانی باپ, اس سیشن کے اختتام پر ہم اپنی شکر گزاری کا اظہار کرتے ہیں. ہم نے الہام پایا ہے ان پیغاموں سے جنہوں نے ہمارے دلوں پر اثر کیا ہے. ہم نے تیرے الفاظ سنے ہیں, تیرا کلام سنا ہے. اب ہم تیری مرضی جانتے ہیں. ہم تیری اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے تیری باتوں پر عمل کریں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں. ہم صدر تھامس ایس مانسن کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. ہم خوشی سے کام کرنا چاہتے ہیں. اس خواہش کے ساتھ کہ دوسروں کی مدد کریں. اور ہم ایک خاص برکت اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہیں جو اس دنیا میں ہیں. ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور ہم اپنا کردار بطور والدین سمجھنا چاہتے ہیں اور بطور دادا دادی ہم ان کے لیے ایک خاص برکت چاہتے ہیں جنہوں نے امید چھوڑ دی ہے, جنہوں نے گناہ کیا ہے یا دوسرے مشکلوں کا سامنا کرتے ہیں. ہمیں اپنا کردار سمجھنے کی کوشش کر ان کی مدد میں جنہوں نے ایمان اور امید ختم کر دی ہے. ہم ان تمام برکتوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو تو نے ہمیں دیے ہیں. ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں اور ہم خوشی سے کام کرنا چاہتے ہیں, اور یہ چیزیں ان چیزوں کا اظہار ہم یسوع مسیح کے نام میں کرتے ہیں. آمین.
یہ کلیسیا یسوع مسیح برائے مقدسری نے ایام آخر کی 182 ششماہی جنرل کانفرنس کا دوسرا سیشن تھا. مقررین کا انتخاب کلیسیا کے اعلیٰ احکام اور عہدے داران میں سے کیا گیا تھا. موسیقی بینین اور ٹیلرزویل یوٹا کے علاقوں کی اسٹیک میں سے ینگ مین اور ینگ ویمن کی کوائر نے مہیا کی تھی. اس نشریات کا اہتمام عوامی خدمت کے لیے بونیول ڈسٹریبیوشن نے کیا. اس پروگرام کی کسی قسم کی بھی نشریات ممنوع ہے.